السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الانفال آیت نمبر 39 سے ہم شروع کریں گے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. سورہ انفال میں اور آگے سورہ توبہ میں کچھ جنگ کے متعلق آیات آئیں گی. جنگ کا کیا مقصد ہے؟ جنگ کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ تھوڑی سی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ مضمون ہے کہ جس پر غیر مسلموں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ پروپیگنڈا کیا، اور چونکہ ہمیں خود علم نہیں ہوتا، ہم بھی بعض دفعہ ان شکوک اور شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں جو وہ ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہی انشاءاللہ ہم جنگ کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں طریقہ یہ تھا، لوٹ مار کے غر سے دوسرے قبیلوں پر حملہ کیا جاتا تھا، پھر جو ہاتھ لگتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا. اسلام تو جاہلیت کے سارے طریقے مٹانے کے لیے آیا. لوٹ مار کرنے یا قیدی بنانے کے لیے جنگ کرنا تو ظلم اور زیادتی ہے، یہ تو بہت بے انصافی ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یہ آیات مسلسل آتی رہتی ہیں وقفے وقفے سے قرآن میں. تو جب اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو اور اسراف کو اور ظلم کو، تو اللہ اس کا حکم بھی نہیں دیتا. قرآن کے ذریعے مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کیا گیا. بار بار اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت تازہ رکھی گئی. اللہ کے نام کثرت سے آیات کے اختتام پر آتے ہیں. بار بار آخرت کی یاد دلائی گئی، الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس سے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہوئی، جاہلیت نکلی، اللہ کے دیے ہوئے نظام پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی پہنچایا. پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ان کا مشن تھا، یہ بھی جہاد کا حصہ تھا. اور دین دوسروں تک پہنچانے کے لیے جب امن کی ضرورت پڑی، مذاکرات کی ضرورت پڑی، صلح کی ضرورت پڑی تو صلح حدیبیہ بھی کی، اور جب پیغام پہنچانے کے لیے جنگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے جنگ بھی کی. تو اسلام میں نہ تو امن کوئی مقصد ہے اور نہ جنگ کوئی مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جتنی بھی جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے کی، ان سب کی نیت اصلاح کی تھی، نعوذ باللہ کوئی فساد اس کے اندر نہ تھا. اور جو جنگیں آپ نے کی ہیں، تاریخ خود اس کی گواہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اصلاح کے سوا، امن کے سوا، بہتری کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اسی نہج پر کی کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانا ہے. وہ رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار تھے، رات کے راہب اور دن کے شہ سوار. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا. جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی وہ آفینسو بھی تھیں اور ڈیفینسو بھی تھیں، دونوں طرح کی تھیں. اب ڈیفینسو آپ دیکھیں، جیسے کہ جنگ احزاب تھی وہ ڈیفینسو جنگ تھی، دفاعی جنگ تھی، اور آفینسو بھی تھی، مثال کے طور پہ بدر. اسلام میں جنگ کا مقصد نہ مال اور دولت حاصل کرنا ہے، نہ اقتدار سمیٹنا ہے، اور نہ کالونیز بنانا ہے کہ تجارتی منڈیاں حاصل کر لی جائیں جہاں جا کر اور سستا لیبر حاصل کیا جا سکے، یا اپنی فیکٹریوں کا مال جہاں بیچا جا سکے. بلکہ قتال فی سبیل اللہ کا مقصد ہوتا ہے لکلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے. کوئی ٹیریٹوریل سپریمیسی کے لیے جنگ نہیں کی جاتی کہ یہ کہا جائے کہ ہم اتنے بڑے علاقے کے مالک ہیں. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ آپ کو پیورلی اسلامک پوائنٹ آف ویو بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں نے کیا کیا اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے. قرآن اور حدیث کا نقطہ نظر اس وقت ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے مقاصد ہیں جنگ کرنے کے. یہی ہے دراصل فی سبیل اللہ قتال کرنا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد, کوئی اور موٹیو اگر ہو تو پھر وہ جہاد نہیں ہوتا بلکہ وہ فساد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جنگ فی سبیل اللہ تھی. خلفائے راشدین کے دور میں بھی قتال کا سلسلہ جاری رہا. روم, ایران, مصر, عراق کے علاقے اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے. جب مسلمانوں کی فوجیں ایران کی طرف گئیں تو وہاں ایرانیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہم سے جنگ کرنے کیوں آئے ہیں, ہم تو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. تو مسلمان فوج کے جو سپہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, انہوں نے جواب دیا, انا قد ارسلنا, ہم آئے نہیں ہیں, ہم بھیجے گئے ہیں. کیوں؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الى نور الایمان, تاکہ ہم لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اور ایمان کے نور کی طرف لے کر آئیں. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام, اور بادشاہوں کے ظلم سے ان کو نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر آئیں. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان گئے ان خطوں کو انہوں نے سنوار دیا, اصلاح کر دی ان کی, بہترین سلوک لوگوں سے کیا, سڑکیں بنی, سرائے بنے, صاف پانی میسر آیا, تعلیم فراہم کی گئی, اور اسلام کی عظمت کی داستانیں آج بھی اسپین, ترکی اور بغداد کی تاریخ میں مل جائیں گی. قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی خوابوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو جیتی جاگتی حقیقت ہے. اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی علاقہ چھوڑنا پڑتا تھا تو وہاں کی غیر مسلم آبادی رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تم لوگوں کو واپس لائے. محمد بن قاسم کو سندھ کے ہندوؤں نے دیوتا بنا دیا تھا, پوجا کرتے تھے, ان کا بت بنا کے رکھ لیا تھا اور ان کو پوجنے لگ گئے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ ایسی پاکیزہ سیرت والا شخص انسان نہیں ہو سکتا. آج کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, یہ بات سب کو انصاف کے ساتھ کہنی چاہیے کہ اسلام نے جو جنگ کے طریقے, جو وار ایتھکس سکھائے, کسی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. نکال کر دکھائیں کوئی مثال, بڑے سے بڑے کمانڈر ان چیف کے تحت جو جنگیں ہوئی ہیں, ذرا بتائیں جنرلز نے کس طرح لڑی, اور جب وہ کسی جگہ کو فتح کرتے تو وہاں پر لوٹ مار اور ظلم اور بربریت کی کیسی کیسی داستانیں رقم کرتے چلے جاتے تھے. اب اگر بعد میں مسلمانوں نے ظلم اور ذاتی کرنے کو جنگیں کی, اپنی ذاتی عزت اور اپنے ذاتی اقتدار میں اضافے کی خاطر انہوں نے اگر جنگیں کی پرسنل پریسٹیج کے طور پہ, تو ان کا اپنا قصور ہے, وہ اس کا جواب خود دیں گے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر مسلمان حاکم جو جنگ کی بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہو. اس کو بھی ہم دماغ سے نکال دیں کہ کسی بھی مسلمان حکمران نے اگر جنگ کی کال دی ہے تو وہ ضرور ہی قتال فی سبیل اللہ ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب مسلمانوں نے اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا, بہت فتنہ اور فساد بھی پھیلا, بہت ظلم اور ذاتیاں بھی انہوں نے بعد میں کی, لیکن بھی ان کا اپنا قصور. اس کا الزام ہرگز قرآن پر یا اسلام کے سر پہ نہیں جاتا. اسلام اور ہے, مسلمان اور ہیں, قرآن کہتا کچھ ہے, مسلمان جب بگڑ جاتے ہیں تو کرتے کچھ ہیں. وہ زمانے تو گئے کہ جب مسلمانوں کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جب مسلمان دوبارہ ایسے ہی ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ہوں گے, انشاءاللہ ہوں گے دوبارہ, ایسے ہی جب مسلمان متقی ہو جائیں گے, کتاب زندگیوں میں کھلے گی, ہدایت کا نور پھیلے گا, تو پھر وہ جہاد کریں گے اور دنیا دوبارہ سے امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ یعنی جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ خوشی کا اور فتح کا اپنا ہی نشہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم احد کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پر شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا تھا کہ تم شکست سے زیادہ متاثر مت ہو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ کن کمزوریوں کے نتیجے میں شکست ہوئی۔ یہاں بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو فتح پر فوکس نہیں کیا، بہت شاباشیاں یہ میڈل نہیں بانٹے گئے، بڑے بڑے القاب سے نہیں نوازا گیا مسلمانوں کو، بلکہ یہ یہاں پر سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فتح حاصل ہونے کے نتیجے میں جو کمزوریاں آ سکتی ہیں ان پر فوکس کرو۔ یہ اسلام کا انداز ہے تربیت کا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کے آداب بتائے جا رہے ہیں، ان کمزوریوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو فتح کے نتیجے میں مسلمانوں میں آ سکتی تھیں۔ فتح کا، خوشی کا اپنا نشہ ہوتا ہے، شیطان غرور اور خود پسندی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ سورہ انفال میں جنگ جیتنے کے خوشی کے آداب بتائے گئے ہیں۔ فتح کے نتیجے میں جو کمزوریاں پیدا ہوں ان سے بچنے کو کہا گیا۔ مال غنیمت کی شکل میں جو دولت ہاتھ لگی مسلمانوں کے، اب اس پر سوالات اٹھے، اس کی تقسیم اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے، یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں بجز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسائل پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاغا تک لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو، کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ تو یہاں پر یتامہ اور مساکین اور محتاج طبقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا بھی اس مال غنیمت میں حصہ ہے جو اے مسلمانوں تمہیں حاصل ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلامی حکومت ایک ویلفیئر سٹیٹ ہوا کرتی تھی، اور مال کے مستحق ہونے کی بھی یہاں پر کچھ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں۔ مال کے مستحق ہونے کی بنیاد صرف محنت یا وراثت نہیں ہے، بلکہ ضرورت بھی ایک چیز ہے۔ معاشرے میں سب ایسے نہیں ہوتے جو کہ مال کے وارث بنے، اور سب ایسے بھی نہیں ہوتے جو محنت کر سکیں، کتنی بھی تلخ حقیقت ہو بہرحال ہے۔ یا وہ جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، یا وہ ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، یا نفسیاتی طور پہ معذور ہوتے ہیں، یا ان ایمپلائڈ ہی ہوتے، موقع ہی نہیں ملتا۔ ان ایمپلائمنٹ تو ہے نا پرابلم آج کی دنیا کا، بے روزگاری۔ تو ضرورت بھی بہرحال ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو مال کا مستحق بناتی ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال کرے۔ اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، مگر جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اس کو ظہور میں لے آئے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت اہم سبق جو مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں جو راستہ انسان اپنے لیے پسند کرے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر پسند کرے، آنکھ بند کر کے زندگی کا سفر طے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹرینڈ ہے معاشرے کا اس کے پیچھے چل پڑے، اور یہ نہیں دیکھا کہ جا کہاں رہے ہیں باقی لوگ۔ لوگوں کو ٹیل گیٹ نہیں کرنا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں ہم آنکھ بند کر کے چل پڑے، نہیں، بہت سوچ سمجھ کے، کانشس ڈیسیشن، شعوری طور پر فیصلہ کر کے انسان اپنی زندگی کا رخ کسی بھی سمت میں ڈالے، اچھی طرح ناپ تول کر دیکھ لے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے، اس نے غور کر لیا، اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا سمیٹنے میں ہے، اور دنیا والوں کو راضی کرنے میں ہے، اور دنیا والوں کی محبت میں ہر قسم کا کام کر جانے میں ہے، تو ٹھیک ہے، اب خوب جم کر ٹھک کر یہ کام کرے، خوب دنیا سمیٹنے کی کوشش کرے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مجاہد فی سبیل الدنیا، یہ دنیا حاصل کرنے کی راہ میں جدوجہد کرنے والا انسان ہے، لیکن ساتھ ہی پھر انجام بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھے کہ انجام بہرحال آخرت میں ہلاکت اور بربادی ہے اور ہمیشہ کی آگ ہے۔ اب اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ کو تو دنیا بنانے والے کو خوش کرنا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اب یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اب جب یہ فیصلہ کر لیا تو جم جائے اس کے اوپر، ٹھک جائے اس کے اوپر، ہلے نہ بالکل، لوہا لاٹ ہو جائے، فرملی اپنے اس فیصلے کے اوپر اب عمل کرے پوری استقامت کے ساتھ۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ تو اللہ کو رب مان لینا مشکل نہیں ہے، اس کی اطاعت پر جم جانا یہ بڑی چیز ہے، اور بہت عقل مند ہے جو کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، مائنورٹی میں ہوتے ہیں، متقی اللہ کہتا ہے ان کو۔ اب جب آخرت سمیٹنی ہے تو خوب اچھی طرح دونوں ہاتھوں سے آخرت سمیٹے، کوئی موقع چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور متقیوں کو تو پیشن ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اب وہ کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا اجازت ہے یا کیا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، آخرت کے درجات میں اضافہ ہوگا میرے، اگر ہے تو الحمدللہ۔ آخرت سمیٹے اور یاد رکھے کہ اس سے ہمیشہ کی راحت اور جنت کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اب یہاں پر چند آیات میں ہم کو تعداد کے بارے میں کچھ باتیں ملیں گی کہ کم تھے اور زیادہ دکھایا، زیادہ تھے کم دکھایا۔ اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پہ اپنے سامنے لانا چاہیں تو بات یہ ہے کہ سٹیٹسٹکس پر بہت اعتبار کرنا بعض دفعہ انسان کو غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ہماری ہے ایک کمزوری کہ ہم ہیڈ کاؤنٹ میں بہت پڑے رہتے ہیں، کتنے کتنے کے چکر میں ہم رہتے ہیں، کتنے تھے، کتنے آئے، کتنے ہیں، کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں۔ تو سٹیٹسٹکس کے چکر میں انسان نہ رہے، اس لیے کہ بعض دفعہ یہ کمزوریوں کا سبب بن جاتی ہے چیز، انسان کو کنفیوز کر دیتی ہے۔ اپنی انسان محنت اور مشقت میں لگا رہے کہ مجھے تو اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہے، اگر پانچ لوگ ہیں تو یہ تھک کر اور مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ صرف پانچ لوگ یہ کام کرنے آ رہے ہیں، ضرورت تو 5,000 کی ہے، اب 5,000 نہیں آئے تو 5 سے ہوگا کیا، تو پھر میں بھی کیوں آؤں، میرا بھی کیا فائدہ۔ دراصل اس چیز سے بچانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تعداد کے چکر میں نہ پڑنا۔ اور یہ ایک خواب تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، کفار کی تعداد کم دکھائی تھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دراصل کافر فوج کی حقیقت دکھا دی تھی کہ تعداد میں ہیڈ کاؤنٹ میں تو 1,000 ہیں، لیکن اصل حقیقت، اصل نیٹ ورتھ، اصل وزن ان کا کچھ زیادہ ہے نہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ان آیات کو غور سے پڑھیے، یہ صرف قتال کے لیے نہیں ہے بلکہ جب مسلمان کسی اجتماعی کام کے لیے، کسی کامن کاز کے لیے اجتماعیت اختیار کرتے ہیں تو ان کو انہی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر اس کام کو وہ اللہ کے نزدیک قبول کروانا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئتن فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد چاہے تلوار کا ہو، جہاد چاہے قلم کا ہو، چاہے میدان جنگ میں کھڑے ہوں یا تعلیم کے میدان میں کھڑے ہوں، چاہے انٹلیکچوئل جہاد ہو چاہے ملٹری جہاد ہو، ہر میدان میں کامیابی کا طریقہ بتا دیا گیا۔ پہلی بات، جو فیصلہ کر لیا اب ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، جم کر کام کرنا ہے اور لگے رہنا ہے اس کام کے اندر۔ نتیجہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نتیجے کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کہ اچھا تم اسلام نافذ کرنے کھڑے ہوئے تھے کیا پورے پاکستان پہ نافذ کر کر آئے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کام کیا تھا یا نہیں اس کے لیے، تم کہیں جڑے تھے دین کی سربلندی کے لیے، تم نے کام کیا تھا۔ اگر ساری دنیا میں آج اسلام نافذ ہو جاتا ہے اور میرا اور آپ کا حصہ نہیں پڑتا اس کے اندر، تو ہم میں اور آپ ناکام ہیں اللہ کے سامنے۔ اور اگر کہیں نہیں نافذ ہوتا، اپنے بچے بھی نہیں مانتے مثال کے طور پہ، لیکن میں اور آپ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور انڈیویجولی تو کوئی کام ہوتا نہیں، ہر جگہ ٹیم چاہیے ہوتی ہے، ٹیم ورک کے بغیر کون سا کام ہوتا ہے، تو جڑ کر تو کام کرنا ہے۔ تو جو فیصلہ کر لیا جہاں جا کر جڑ گئے، اب ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، جم کر کام کرنا ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے تاکہ اللہ کی مدد آئے اور مقصد تازہ رہے کہ ہم یہ محنت مشقت صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور کمزوری وہاں آتی ہے جب اجتماعی کام کرنے والے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی پکار پر وہ جمع ہوئے ہیں وہ اس شخص پر احسان کر رہے ہیں کام کر کے۔ تو یہ بار بار یاد دلانا کہ ہم اس شخص کے لیے نہیں آئے، نحنو انصار اللہ، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں، ہم اپنے رب کے لیے آئے ہیں، تو شخصیت پرستی بھی نکلتی ہے اور انسان کا ایگو بھی اس میں ٹوٹتا ہے اور انسان کا مقصد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی رہتا ہے۔ جب کامیابی کو مقصد بنا لیتے ہیں تو پھر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے طریقے سے ہٹنے لگتے ہیں کہ چلو بائی ہک اور بائی کروک، اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے ہی۔ اس لیے کیوں کہ اللہ کی رضا مقصد نہیں رہی نا، بلکہ کامیابی مقصد بن گئی ہے۔ سکسیس اور کوانٹیٹی، کتنے لوگ آئے، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ اور طریقہ زیادہ پاپولر نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں چلو اس کو چھوڑ کر ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، کامیابی تو ملے۔ تو کیا کہا کہ نہیں، اطیع اللہ و رسول، طریقہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا ہو، اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا، اور آپس میں جھگڑے اور اختلاف اور دل خراب کرنے سے پرہیز۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدزن، اور چھوٹی چھوٹی اپنی ذاتی مشکلات کو بہانہ بنا کر اور اجتماعی کام سے فرار حاصل کرنا، یہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور آپس میں خوش گمانی دوسرے کے ساتھ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بری بات پتا چلے تو اس کی 70 تاویلیں کرو، 70 ایکسکیوزز ڈھونڈو، ایک دم برے نتیجے پر مت پہنچ جاؤ کہ یہ تو ہے ہی ایسا اور یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا، اور لیڈر جو بات کہہ دے اب اسے اختلاف نہیں کرنا، اس سے ان چیزوں کے اندر جھگڑنا نہیں، مشورہ ضرور دینا ہے، لیکن مشورہ دینے کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ مشورہ مانا جانا میرا حق ہے، اسی کے مشورہ ہی دیا ہے، حکم تو نہیں دیا۔ جو لیڈر ہوگا، رہنما ہوگا، وہ سوچ سمجھ کر اب فیصلہ کرے گا کہ کس کا مشورہ اس مقصد کے لیے بہتر ہے اور کس کا مشورہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں بتا دیں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، نتائج حسب توقع نہیں نکلے، تو صبر، اپنے نفس پر قابو پا کر کام کرتے رہنا ہے تاکہ اجتماعیت قائم رہے فار اے گریٹر کاز۔ جب مل کر کہیں کام کریں گے تو دیکھیں مزاجوں کا اور طبیعتوں کا اختلاف تو ہوگا، مختلف ہے نا، ہر انسان مختلف ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں بن جائے، مختلف تو رہیں لیکن بہرحال مختلف رہتے ہوئے بھی اتفاق کے ساتھ کام کریں، اپنے اختلافات کو سیکنڈری درجے پر رکھیں اور دین کو اعلیٰ مقام اپنی زندگی کے اندر دیں۔ بہت سی باتیں انسان کو اپنی اپنی پسند، اپنے اپنے کنوینئنس کے خلاف برداشت کرنی پڑتی ہیں، چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا، اسکیڈول سوٹ نہیں کرتا، جو ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کوئی الگ نہیں بنا لیتا، بلکہ اپنے آرام اور اپنے فائدے کی قربانی دے کر مقصد حاصل کرنے کے لیے جڑے رہتے ہیں، اپنی اپنی توانائیوں کو فوکس کر لیتے ہیں، کمبائن کر لیتے ہیں۔ ایک لائٹ ہے اور وہ لائٹ اسکیٹرڈ ہے، ٹھیک ہے روشنی وہ بھی دے گی، لیکن جب وہ ایک پوائنٹ پر فوکس ہو جاتی تو وہ لیزر کی طرح کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح کا لیزر ہے جو کہ مسلمانوں کو بنانا ہے، فوکسڈ ہو بالکل، اور سب کی قوتیں جو ہیں، سب کی ریسورسز پول ہو کر اور ساتھ مل کر ایک ہی ڈائریکشن میں اور رہنمائی کے اندر کام کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ اشارہ ہے کفار مکہ کے لشکر کی طرف، ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لونڈیاں تھیں، اور کھانا اور پینا اور شراب کی مجلسیں اور محفلیں تھیں، اور راگ رنگ تھا۔ یہ مسلمانوں کے لشکر کا طریقہ نہیں ہوتا، وہاں خاموشی ہوتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے۔ وقال لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم، اور اس نے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اب جو لشکر رسول کا مقابلہ کرنے نکل رہا ہے، سوچئے کہ اس سے زیادہ شیطان کو اور کون محبوب ہوگا، ساتھ ساتھ وہ بھی آ گیا۔ پھر کیا ہوا، بدر کے میدان میں وہ پہنچ گیا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے اتارے ہوئے ہیں، اس کو نظر آ گئے وہ فرشتے۔ فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه، لیکن جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ وقالا، اور کہنے لگا، انی بری ام منکم، میں تو تم سے بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں ذرا اس کی چالیں، کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر واقعی ڈرتا تو فرما برداری نہ اختیار کر لیتا۔ تو یہ کہتے رہنا کہ ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم بہت اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہنا، یہ دراصل شیطانی رویہ ہی ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر دیا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کریزی ہونے کا لقب ملتا ہی ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ یہ سیکنڈ آپشن اختیار کریں نا، کہ ہمیں آخرت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جن باتوں پر اعتراض ہوتا ہے، وہ نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ پر اعتراض نہیں ہوتا، وہ ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے معاشرے کے اندر۔ جن باتوں پہ لوگ آج کریزی ہونے کا یا ایکسٹریمسٹ ہونے کا یا پاگل ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اسلام کو ضرورت ہو، اسلام مشکل میں ہو، تو اس وقت انسان اپنا ذاتی آرام، اپنا ذاتی فائدہ یا اپنی دولت قربان کر دے۔ قربانی دینے کو پاگلپن کہا جاتا ہے، حماقت کہا جاتا ہے۔ فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب فوت کر رہے ہوں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا۔ کون؟ الملائکۃ، فرشتے۔ کس طرح؟ یہ دیکھیں، آخرت کا ذکر نہیں ہے، جہنم کا ذکر نہیں ہے، یہ تو موت کے وقت کا ذکر ہے۔ ان آیات سے آپ کو عذاب قبر کے بارے میں بھی دلیل ملے گی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے عذاب قبر، تو عذاب قبر یہ لفظ تو نہیں لکھا ہوا، وہ تو حدیث میں ہمیں ملے گا، لیکن بہرحال یہاں پر اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور وہ ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہے، اسی وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی منکر نکیر آتے ہیں، ان کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے، بس جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ اس گواہی کو یاد رکھیے کہ زبانی کلامی گواہی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں نے، پیروں نے، ان کے جسم نے، ان کی ہر نعمت نے گواہی دی تھی کہ یہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، عمل سے انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ہم دین اسلام پر ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں دوزخ میں تمہاری جو جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو، اب اللہ نے بجائے اس کے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہے اور وہ یہ ہے، اس کو بھی دیکھ لو، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں ہوں۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور اس کو کیا اور کیسا سمجھتے تھے، بس وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں خود تو کچھ جانا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس کے جواب پر اس کو کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ تو نے پیروی کی، اور لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا، جس سے وہ اس طرح چیخے گا کہ جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عذاب قبر سے بچنے کی دعا اتنی تاکید کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے، اور دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من عذاب القبر، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ کذا بی آل فرعون، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم کو عطا کرتا ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یہ نعمت دینے کا قاعدہ نہیں ہے، نعمت دینے کا تو کوئی قاعدہ نہیں، ہم کو زندگی کے اللہ نے نعمت دی، ہم نے کوئی کام تو نہیں کیا تھا کہ ہم وجود میں آئے، تو یہاں دراصل نعمت دینے کی بات نہیں ہے بلکہ جو نعمت حاصل ہو گئی اس کو قائم رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہاں بات افراد کی نہیں ہے بلکہ لفظ قوم کا آیا ہے، افراد کے بارے میں تو اللہ کا قاعدہ کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرد ہو اور وہ گناہ اور معصیت کی زندگی بسر کرتا رہے اور اللہ اس کو نہ پکڑے دنیا میں قطن اور صرف آخرت میں سزا دے، جبکہ قوموں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ قوموں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب قومیں اجتماعی طور پر بگڑ جاتی ہیں، ان کی سوچ، خیالات اور ان کے مقاصد اور دلچسپیاں جب بدل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی کر لیتا ہے اور وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے جو اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں۔ یعنی جب کسی قوم کو عروج ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور زوال اس وقت تک نہیں اس قوم کو ملے گا جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی شروع نہ کر دیں یا برائیوں کے اندر یا خرابیوں کے اندر نہ پڑ جائیں۔ کذابی آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کے آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں رکھتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کو تتر بتر ہونا پڑے، توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ قوموں ہی کے ضمن میں کی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کا معاہدہ کسی دوسری قوم سے ہو اب اس میں خیانت نہیں کرنی، یعنی یہ انٹرنیشنل معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں خیانت کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی ملک ہے اور اس سے سفارتی تعلقات ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اب اس کے مقابلے میں جنگی تیاری کرنا یہ خیانت ہے۔ اگر دوسرے فریق سے شکایت ہو گئی ہے اور ان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے تو ان کو اطلاع دے دیں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، یہ ہے دراصل اسلام کی انٹرنیشنل پالیسی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت مت کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ کو انہوں نے مقصد بنایا ہوا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ خالی اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی شان و شوکت میں اضافے کے لیے یہ کسی دوسری قوم کو دھوکہ دیں اور اس کے ساتھ خیانت کریں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ یہاں پر جنگ کی تیاری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک پالیسی ہم سنتے ہیں کہ نیوکلیئر طاقت اپنے پاس اس لیے رکھنی چاہیے ملکوں کو تاکہ وہ ڈیٹرنٹ ہو، تاکہ دوسرا ملک اس پر حملہ نہ کر سکے۔ پاکستان نے جو ایٹمی طاقت حاصل کی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن ڈر جائے، وہ یہ سوچے کہ اگر میں نے اس ملک پر حملہ کر دیا تو اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور جب یہ جواب میں مجھ پر حملہ کرے گا تو ہم بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ طاقت کا اظہار اسلام میں پسندیدہ ہے، قوت کا اظہار۔ جنگی قوت تم حاصل کر کے رکھو اور اس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتے رہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مواقع پر مارچ پاسٹ ہوتی ہے اور پاکستانی فوج کے جو بھی اسلحہ ہیں اور ہتھیار ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، نمائش ہوتی ہے۔ یہ وہ نمائش نہیں ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر پڑا، بتر نہیں ہے یہ۔ یہ اسلام میں نہایت پسندیدہ ہے، قوت کا اظہار دراصل قوت کے استعمال سے روک دیتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب دشمن کو پتا ہو کہ اتنی ان کے پاس قوت ہے تو وہ بھی حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعدا کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ هو الذی، وہی تو ہے، ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی۔ والف بین قلوبہم، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے۔ انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست ہے اور دانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ انصار اور مہاجرین کے مابین جو اخوت کا، محبت کا، مبدت کا، ایثار اور قربانی کا رشتہ تھا، آپ دیکھیں آپ کو دنیا کی تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں ملے گی کہ لٹے پٹے مہاجر کہیں سے جب کسی ملک میں آتے ہیں تو اس ملک کے اپنے رہنے والے تو شور مچا دیتے ہیں کہ یہ تو ہم پر معاشی بوجھ بن گئے ہیں، ہمارے حصے کی نوکریاں انہوں نے لے لی ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم کوئی پورا نہیں پڑ رہا، یہ کہاں سے کھائیں گے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ مکے سے مہاجر آئے اور انصار نے اپنے دل، اپنے گھر، ہر چیز ان کے لیے کھول دی اور ایسی ان سے محبت کی کہ رحمی رشتوں کی محبت اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ یہ ہے دراصل ایمان کی طاقت، کہ کس طرح ایمان آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں جو مختلف قومیں بس رہی ہیں ان کی آپس میں اتحاد کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی زبان کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی رنگ کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، کوئی نسل کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے، لیکن مسلمان کچھ اور ہی چیز ہیں۔ وہ کہا ہے نا کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، یہاں کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہے مسلمانوں کی، ہم رنگ، نسل، زبان پر متحد نہیں ہو سکتے، اور یہ ثبوت موجود ہے۔ آپ دیکھیے سارے عرب میں تو ایک عربی ہی بولی جاتی ہے، لیکن کتنے سارے ملکوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں۔ امت بنانے والی چیز دراصل قرآن اور حدیث ہے، جب اس سے دور ہوں گے تو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ تو لہذا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، یہ واحد گلو ہے جو مسلمانوں کو آج جوڑے گا، اور اسی نے مسلمانوں کو پہلے بھی جوڑا، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت پر جمع ہوئے۔ لیکن جب مسلمان حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے جمع ہونا چاہتے ہیں تو کبھی جمع نہیں ہو سکتے، پھر وہ آپس میں پھٹ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ اس سے جو برکت آتی ہے اس کا مظاہرہ ہم نے مدینے کی تاریخ میں دیکھ لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی چیزوں سے نوازا۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے، ہمارا موضوع عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا کیسے مسلمان لڑ رہے ہیں، کیا مسلمانوں میں اختلاف ہے، کیا یہ ہے اور کیا وہ ہے۔ یہ تو ہے ہی نا، ایسے تبصرے کر کر دل جلنے کے سوا اور ہوتا کیا ہے بتائیے۔ ہاں حقیقت حال سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت کس حال میں ہیں اور ہم کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ لیکن اب صرف ڈسکشن کر کے ہمیں بیٹھنا تو نہیں ہے، صرف تبصرے کرنے سے مجھے بتائیے کیا ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ اب اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی نتیجہ پھر آپ دیکھیے گا سامنے آئے گا۔ مایوسی کے بادل چھٹیں گے، امید کی روشنی آئے گی، اور جب یہ قرآن کھلے گا، یہ جب لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر، اور ایک دفعہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کٹے پھٹے مسلمان کیسے میگنیٹ کی طرح جو ہیں وہ سمٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی محبت ہی تو وہ میگنیٹ ہے نا جو مسلمانوں کو ایک سمت میں، ایک ڈائریکشن میں اور اکٹھا کرنے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میگنیٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا پھٹیں گے، جتنا قریب آئیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ یا ایہا النبی یحرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کہ کفار وہ ہیں جو کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر آپ دیکھیے، پھر یہیں پر بات وہ آ رہی ہے کہ تم تعداد کے چکر میں مت پڑنا، مومن تولا جاتا ہے، مومن گنا نہیں جاتا۔ آج 1.6 بلین مسلمان تو ہیں، لیکن صحابہ اس وقت اگر 2 بھی آ جائیں تو مجھے بتائیے کون بھاری پڑے گا زیادہ ایمان کے لحاظ سے، ہم 1.6 بلین یا وہ 2۔ میرے خیال ہے وہ ایک بھی کافی ہو جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہی ایمان 1.6 بلین مسلمانوں کے ایمان سے بازی لے جائے گا. تو اصل چیز کیا ہے کہ تم ہیڈ کاؤنٹ میں مت پڑو, تم اپنے اندر وہ وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے تم کافروں پر غالب آ جاؤ گے اور کافروں پر بھاری پڑو گے. اور جو شروع کے مسلمان تھے یعنی کہ مہاجرین اور انصار, وہ بہت پکے تھے اس لیے کہ بہت سی آزمائشوں سے گزر کر آئے تھے. پھر کیا ہوا, فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اس کو بھی سمجھ لیجئے. کیا ہوا, بدر کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے, ان پہ آزمائشیں نہیں آئی تھیں, ابھی ان کی اس طرح تربیت نہیں ہوئی تھی, ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اس طرح صحبت حاصل نہیں ہوئی تھی, تو ان کے اندر کمزوری تھی. مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ گئی بدر کے بعد, لیکن اجتماعی طور پہ آن این ایوریج کمزوری آ گئی. اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر یا حضرت علی رضی اللہ عنہما کا ایمان کا لیول کم ہو گیا تھا, یہ بات نہیں ہے. ذاتی لیول کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ اجتماعی بات کی جا رہی ہے کہ آن دا ہول اب تمہارا لیول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اس لیے کہ نئے لوگ آ کر اس میں شامل ہوئے ہیں. پھر جب ان کی تربیت ہو جائے گی, تعلق مع اللہ ان کا مضبوط ہو جائے گا, تو پھر یہ دوبارہ اچھے ہو جائیں گے اور ان کے اندر بھی وہی وزن پیدا ہو جائے گا جو اسلامی تاریخ سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے بہت چھوٹے چھوٹے لشکروں نے کفار کے بہت بڑے بڑے لشکروں کو جو ہے وہ شکست دی. تو ایک عارضی صورتحال تھی جو یہ پیدا ہوئی, اس کی طرف اشارہ ہے. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض, کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کو چلنا دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو, ای یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے, اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا, اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں ہم جس طرح پڑھتے ہیں نا قرآن کو, ہم تو ڈیٹیچ فریم آف مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم اس سنتھسس کا, اس پروسیس کا, اس تمام جدوجہد کا ہم حصہ نہیں تھے جب یہ ہو رہی تھی. ہم تو تاریخ کے طور پہ پڑھتے ہیں, لیکن جو لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے ان کے تو احساسات کا, جذبات کا, خون کے رشتوں کا معاملہ تھا. بدر میں جو جنگ ہوئی کس کے خلاف کون لڑا, رشتے دار کے خلاف تھے, باپ بیٹے کے مقابلے میں تھا اور بھائی بھائی کے مقابلے میں تھا اور چچا بھتیجے کے مقابلے میں تھا. قیدی انہوں نے بنا لیے, ان خون کے رشتوں نے ان کی ایمانی قوت کو کمزور نہیں کیا مسلمانوں کی, لیکن دل تو پھر دل ہے نا, دل کا معاملہ ہے. تو یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں کو سنائی جا رہی ہے, ان مسلمانوں کو بھی جنہوں نے قیدی بنایا اپنے ہی بھائیوں کو, اپنے ہی بیٹوں کو یا اپنے ہی باپوں کو, اور ان کو بھی سنائی جا رہی ہے جو قیدی ہو کر آئے کہ دیکھو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ ان قیدیوں کے دلوں میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دل دین کے لیے کھول دے گا, یہ تمہارے بھائی ان قریب بن جائیں گے. جو کہ ہوا, بہت سے لوگ بعد میں اس میں سے ایمان لے آئے, اور جو فدیہ لیا جا رہا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آگے چل کر ان کو بہت کچھ اور دے دے گا اگر یہ ایمان لے آئے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال ہمیں اس کے بارے میں ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا یہ وعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں نے اپنے فدیے کے طور پہ اتنی رقم دی تھی, اور بعد میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو میں کتنا پیسے والا اور کتنا دولت مند ہو گیا. تو بہت ہی پیارا اللہ کا انداز ہے, دو طرف اللہ ایک تو مسلمانوں کو تھپکی دے رہا ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے، اور دوسری طرف کفار کے دل میں بھی خیر کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، دراصل وہی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ جب معاشرے میں دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ جہاد کا پہلا سٹیج ہے، جہاد کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جہاد تو بس ہاتھ میں تلوار لے کر نکل جانا ہے، صرف قتال کو جہاد سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں ہر قتال جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا۔ جہاد بہت وسیع ٹرم ہے، اور جو انیشل سٹیجز پر شروع میں جو جہاد ہوتے ہیں اس میں تبلیغ ہے، دعوت ہے، علم کا پھیلانا ہے، اور ان کے ہوتے ہوتے اس کے نتیجے میں پھر جہاد کی چوٹی یقیناً پھر قتال فی سبیل اللہ ہے۔ جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تبھی تو وہ اللہ کی راہ میں جانے دینا بھی چاہیں گے اور ہاتھوں میں ہتھیار لے کر گھروں سے نکلیں گے بھی۔ تو جب بھی معاشرے کے اندر دعوت اور تبلیغ عام ہوگی، جہاد ہوگا، تو جس معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہوگا، یہ یاد رکھیے، جس معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہوگا وہاں ایک طرح کا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ جیسے دودھ کو بلویا جاتا ہے اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، ایسے الیکٹرولیسس ہوتا ہے، وہ ہونے لگے گا۔ ایک تو یہ ہوگا کہ بات ماننے والے ایک طرف ہونے لگ جائیں گے اور بات نہ ماننے والے ایک طرف ہونے لگ جائیں گے۔ ابھی جو بات ماننے والے ہیں، ان کی بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری مہاجر، جو کہ کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ابھی ان کو ٹھکانا نہیں ملا۔ اپنے ہی معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، جب سے الحمدللہ یہ قرآن کا اتنا غلغلہ شروع ہوا ہے، درس اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے سننا شروع کیا، تو ہر گھرانے میں آپ دیکھتی ہوں گی کوئی ایک کھڑا ہو رہا ہے تنہا، پورا گھر اس کے ساتھ نہیں، ہسبینڈ مخالف ہیں، بچے، پیرنٹس، لیکن کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ کھڑا ہو کر اور دین کی بات کرنا شروع کر رہا ہے، اور وہ اب ہجرت کرنا شروع کرتا ہے ان چیزوں سے جو اللہ کو نہیں پسند، ان چیزوں کی طرف جو اللہ کو پسند ہے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، جہنم کی آگ سے جنت کے باغ کی طرف اب وہ ہجرت کر رہا ہے۔ یہ مہاجر فی سبیل اللہ ہے۔ اب جب یہ ہجرت کر رہا ہے تو اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو اس ہجرت کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں، جن کو ایک مضبوط ٹھکانہ مل چکا ہوتا ہے، ان کے اپنے گھر ان کے لیے دارالامان بن چکے ہوتے ہیں اور مخالفتیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں، وہ مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں، یہ سمجھیے کہ انصار ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں جہاد کر کے اور اپنے گھر والوں کو یہ اللہ کی طرف لے آئے اللہ کی مدد سے، تو اب ان کو وہ سٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی، اب یہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ تو معاشرے کے ایسے لوگوں کا کام ہے کہ ان آنے والے مہاجروں کو سپورٹ کریں، ان کو جذباتی سپورٹ دیں، ان کو سوشل سپورٹ دیں، اس لیے کہ یہ مہاجر جو ہیں یہ تو سوشل آؤٹ کاسٹ بن چکے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، تو ان کے لیے پھر ایک سوشل نیٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ سختی پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ نئے آنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو کہتے ہیں یہ کیا فائدہ تمہارے دین کا۔ تو یہ بےچارے مہاجر وہاں سے بھی کٹ گئے، لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، اور یہاں جو یہ آ رہے ہیں دین والوں کی طرف لپک کر آ رہے ہیں، یہاں بھی تنقید ہی تنقید اور ریجیکشن ان کو ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے ہم کو کہ یا ہم مہاجر ہیں یا ہم انصار۔ اگر ہم مہاجر نہیں ہیں اور ہم انصار بھی نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر تو ایک ہی کیٹیگری رہ گئی ہے، وہ ہے نفاق۔ منافق کو نہ ہجرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ منافق کبھی انصار بنتا ہے۔ تو یہی دو چیزیں ہیں، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور یہ جو آپس کی محبت ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، حقیقت ہے کہ یہ خون کے رشتوں کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے. فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کفر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تو جسمانی ہجرت ہو رہی تھی، لوگ باقاعدہ وطن چھوڑ کے جا رہے تھے. آج میری اور آپ کی ہجرت جسمانی نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑ کر نہیں نکل کر کہیں جا سکتی، ہم کہاں جائیں گی؟ ہماری ہجرت جسمانی نہیں ہے، ہماری ہجرت ذہنی ہے، عقیدے کی ہے، آئیڈیالوجی کی ہے، پسند ناپسند رسومات کی ہجرت ہے، کلچر کی ہجرت ہے، انٹرٹینمنٹ کی ہماری ہجرت ہے. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. کیا نہ کرو گے؟ اشارہ پچھلے پورے مضمون کی طرف ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم معاہدوں کا احترام نہیں کرو گے، اگر تم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یہ بات بھی بہت اہم بتا دی. جب یہ ہجرت کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے، اپنے ہی معاشرے میں دیکھیں نا، ذہنی ہجرت ہو رہی ہوتی ہے، آئیڈیولوجیکل ہجرت ہو رہی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ہونے یہ لگتا ہے کہ جو اپنے سگے رشتہ دار ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، جن کے حقوق ادا کرنے کی تاکید ہم کو کی گئی ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کچھ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی ان کی بات نہیں سنتے، یہ نہیں کیا جا سکتا. یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فلاں بھائی ہے، وہ ایسا اور ایسا ہے، اب ہم نے تو اسے ملنا ہی چھوڑ دیا غیرت ایمانی کی وجہ سے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اولو الارحام، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں، ہر حال میں ادا کرنے ہیں. وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے وہ اللہ کو جواب دیں گے، وہ حقوق اللہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ اس کا ایکسپلینیشن اللہ کو دیں گے. لیکن ایک مہاجر کو یہ زیب نہیں دیتا یا کسی انصار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ کر پھینک دے، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. انصار مدینہ اور مہاجر مکہ کے درمیان جو مواخات کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس میں شروع میں یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے، لیکن جب قانون وراثت آ گیا تو یہاں بتا دیا گیا کہ قانون وراثت میں تو حقدار وہی ہوں گے جو کہ رشتہ دار ہیں، اور تمہارے دینی دوست ہیں، دینی بھائی ہیں، ان کو تم کچھ وصیت میں سے دے سکتے ہو، تحفتاً دے سکتے ہو، لیکن بہرحال رحمی رشتوں کا احترام اور ان کا حق اپنی جگہ ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. سورت التوبہ مدنی سورت ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. توبہ کو بھی توبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان قصور کر کے، گناہ کر کے، اب اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، اس کا پہلا لفظ بھی ہے. برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، سن 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن شاء اللہ تعالیٰ اب ہم پڑھنا شروع کریں گے. اندرون عرب غلبہ دین مکمل ہو رہا تھا اور اب عرب کے باہر اسلام کا پیغام پہنچانے کی جدوجہد شروع ہو رہی تھی، اس کا ہم ذکر پڑھیں گے غزوہ تبوک کے ذکر میں. اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی جدوجہد تھی اس کا ایک نقشہ ذہن میں لے آئیے. آغاز وحی کے بعد ہجرت تک، یعنی 13 سال صرف آپ نے مکہ اور مکے کے قریبی علاقوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہجرت کے بعد اب دوسرے مرحلے کا سیکنڈ فیز کا آغاز ہوا، پورا عرب آپ کی دعوت اور تبلیغ کا میدان بن گیا، اور اس کے 3 مائل سٹونز ہمیں ملتے ہیں ہجرت کے بعد سے اور ان آیات کے نزول تک، پہلی ہجری سے لے کر یہ 9 ہجری تک، یہ جو 9 سال کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے، 3 اس کے مائل سٹونز ہیں۔ ایک تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، بڑی فتح تھی، اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، جو 8 ہجری میں حج آیا تھا اس میں مشرکین اور کفار سب نے مل کر حج کیا تھا، اور اس کے بعد 9 ہجری میں حج ہوا۔ 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب یہ نازل ہوا خطبہ، تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں، لیکن آپ نے فرمایا اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا، اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں سے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں۔ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف ممنوع ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقص عہد کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ تو یہ آیات جو ہم پڑھنا شروع کریں گے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی حج میں موجود تمام مشرکین اور کفار تک پہنچا دی گئی۔ سورہ توبہ واحد سورت ہے قرآن کی جو کہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ سورت اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ کا نام رحمان اور رحیم اس کے شروع میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی تھی، لہذا نہیں لکھی گئی۔ براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یہ دیکھیں اسلام کا انصاف، اعلان کرتے ہی کہ مشرکین اب عرب میں رہ نہیں سکیں گے، اعلان کرتے ہی ان کی پکڑ دھکڑ شروع نہیں ہو گئی، بلکہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی ہے، 24 گھنٹے کی نہیں، کہ چاہیں تو وہ اس کے اندر جنگ کی تیاری کر لیں، چاہیں تو اسلام لے آئیں، چاہیں تو عرب چھوڑ کر چلے جائیں۔ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ تب جیسے ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، جب تک ضرورت تھی تو جنگیں ہوئیں، جب ضرورت تھی تو صلح ہوئی، اور یہ دونوں عارضی صورتحال تھیں، جنگ بھی عارضی تھی اور صلح بھی عارضی تھی۔ جب دونوں کی ضرورت نہیں رہی، نہ جنگ کی ضرورت رہی نہ صلح کی پیکٹ کی ضرورت رہی، تو لہٰذا اب دونوں کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ اب غلبہ حاصل ہو رہا ہے، کفر کا زور ٹوٹ رہا تھا، فتنہ ختم ہو رہا تھا، اب عرب میں اصلاح ہو رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، تو دوبارہ ان لوگوں سے، مشرکین سے معاہدوں کو تازہ کرنا، رینیو کرنا، دراصل کفار کو فریش لیز آف ایگزسٹنس دینا تھا۔ دعوت اور تبلیغ مشرکین کو کی جا چکی تھی، حجت ان پر پوری ہو چکی تھی، اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ اب کفر کے اندر جان نہیں بچی، تو لہٰذا ایک ہی دفعہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا، اور ان سے اب مزید معاہدے کی اجازت نہیں رہی۔ وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ یہ حج اکبر حج اصغر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، اور حج اکبر دراصل حج کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تصور پھیل گیا ہے کہ جمعے کے دن جو حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور 7 حجوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی حدیث سے کوئی دلیل ملتی نہیں۔ ان اللہ بری ام من المشرکین ورسولہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وبشر الذين كفروا بعذاب اليم، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب المتقین کا ذکر ہے، یہاں بھی انفرادی تقوی کی بات نہیں بلکہ سیاسی تقوی کی بات ہے کہ امت کی حیثیت سے جب مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ معاہدہ کریں، معاملہ کریں، تو پھر اس کو پورا بھی کریں، اس کے اندر بے ایمانی یا خیانت نہ کریں، تھوڑی سی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. حرام مہینوں کا ذکر ہے، رجب، ذیقعد، ذلحج، محرم، یہ چار محترم مہینے ہوا کرتے تھے جس میں کہ عمرہ اور حج کیا جاتا تھا. اچھا، یہ وہ آیت ہے جو کثرت کے ساتھ، کوٹ تو نہیں کہنا چاہیے، مس کوٹ کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیسے اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، اور کس طرح قرآن کہتا ہے کہ تم مارو، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ہے ہی ٹیررسٹ، اور قرآن تو ٹیررزم سکھاتا ہے. یہ آپ سب نے سنا ہوگا، کثرت کے ساتھ آج کل یہ کفار کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، اور ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم خود شک میں پڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں واقعی کیا کہیں کیا کریں. اس آیت کی اپلیکیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات کیا ہے کہ یہ آیت عام نہیں ہے، کوئی داخلی ثبوت، کوئی انٹرنل ایویڈنس؟ جی ہاں، لکھا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ، جب محترم مہینے گزر جائیں. تو کیا اگر اس کو ہم عام اگر کر دیں کہ یہ ہر دور ہر زمانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہی محرم کا مہینہ اختتام کو پہنچے مسلمان فوراً مشرکین کے خلاف جنگ شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. تو دراصل یہ ٹائم باؤنڈ آیات ہیں، اس وقت کے لیے ان کی اپلیکیشن تھی جبکہ یہ نازل ہوئی، اور صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں مکے میں آباد تھے. ایسا کیوں تھا؟ جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ ہی رہے تھے، اور آپ انہی میں سے تھے. منہم کا ذکر آتا ہے، آپ انہی میں سے جانے پہچانے تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا، وہ آپ کی قوم تھی. بعث فی الامیین رسولا منہم، آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے اٹھا دیا، تو آپ نے خود فریضہ رسالت انجام دیا. اب اگر یہ ایمان نہ لاتے تو یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے مشرکین مکہ. یہ بالکل وہی قانون ہے کہ جس کے تحت قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح ہلاک کی گئیں. رسول نے ان کو پیغام پہنچایا، انہوں نے نہ مانا، ان کو مہلت نہیں دی گئی، اور پھر وہ تباہ کر دیے گئے. یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا، اگر یہ بات نہ مانتے تو یہ بھی قتل کر دیے جاتے. فرق کیا ہے؟ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا وہ آسمان سے آیا، براہ راست اللہ کی طرف سے آیا، اور مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی تلواروں سے آتا. لیکن اب بھی دیکھیے کہ ان کو جو ہے وہ مہلت دی جا رہی ہے. یہ آیت بھی جو کوٹ کی جاتی ہے بس وہ کلہ مرصد تک، اس کے آگے نہیں. نہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہیں جبکہ اسلام کی دعوت اپنے اختتامی مراحل میں اور غلبے میں داخل ہو رہی ہے. یہ کوئی انیشل سٹیجز نہیں ہے، یہ پہلی آیت نہیں ہے جو کہ نازل کی گئی ہے کہ تم اپنی دعوت اور تبلیغ کی ابتدا جو ہے وہ تلوار سے کرو. یہ بات نہیں ہے. زمانے نزول اس کا دیکھیے، کانٹیکسٹ دیکھیے، اس پورے صورتحال میں رکھ کر دیکھیے تاکہ سمجھ آئے. اور آگے ویسے بھی اس آیت کو وہ کوٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہے. یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آگے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دو، مت مارو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ابھی بھی مت مارو، یہ نہیں کہ تم نے قرآن سنائے اور تلوار اٹھا لی کہ مانتے ہو کہ نہیں، نہیں یہ نہیں کرنا، انڈر ڈیورس تو ہے ہی نہیں نا، لا اکراہ فی الدین، آپ بائی فورس تو اس کو ایمان لانے پر مجبور کر ہی نہیں سکتے، تم کلام اللہ سنا دو اس کو، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دو اس کے امن کی جگہ۔ کہیں آپ نے کسی میگزین میں یہ آیت پڑھی کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے؟ تو ہم کیوں آتے ہیں ان کے پروپیگنڈے میں؟ ہم خود قرآن کو دیکھیں کہ قرآن کی پوری بات کیا ہے، ایک دو چیزوں کو بیچ میں سے لے کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسے کوٹ کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں مسلمان، اور دیکھنا چاہیے خود ان کو، اپنے آپ کو بھی، کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں جو اسلام پر اس کا الزام رکھتے ہیں، اور الزام بھی بالکل غلط۔ تو فرمائے ثم ابلغہ مأمنہ، پھر ان کو ان کے امن کی جگہ پہنچا دو، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ان کو ابھی پتا نہیں ہے، تو تم ان کو پہلے سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو سوچنے کا، غور کرنے کا موقع دو۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ دشمن پر قابو جب پا لیا مسلمانوں نے، اب ایک بڑا امتحان ہے نا کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالی، کوئی اپنے اگلے پچھلے بدلے نہیں لیے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو نفس کے لیے نہیں اللہ کے لیے جنگ کرنے آئے تھے، انہیں کافروں سے نفرت نہیں تھی، کفر سے نفرت تھی۔ جب کفر چلا گیا اور کافر جو ہے مسلمان ہو گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، زکات دینے لگ گئے، تو دشمنی ختم ہو گئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ میں قتل عام کی نوبت ہی نہیں آئی، تقریباً پورے کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا، چند لوگ تھے جو کہ قتل کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو نہ لانا چاہتے تھے اسلام وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ چارج شیٹ لگا دی گئی، لیکن پھر دیکھیں، فَإِن تَابُوا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کا دامن رحمت تو وسیع ہے ہی، ان لوگوں تک کے لیے وسیع ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا، اللہ کے نبی کو اتنا عاجز کیا، ان کے لیے بھی اللہ پھر رحمت اور کرم کے ساتھ ان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ پھر دیکھیں کوئی اسلام بلڈ تھرسٹی نہیں ہے، کتنا بڑا الزام ہے جنہوں نے اسلام کے سر پہ لگا دیا ہے۔ ان آیات کو ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان پر عمل جنہوں نے کیا، کیا ان کی اخلاقی اور ان کے کردار کی مضبوطی ہوگی؟ ان آیات پر صرف وہی عمل کر سکتا تھا جو کہ اللہ کی خاطر جہاد کر رہا ہو۔ کتنی کتنی قربانیاں دی تھیں مہاجروں نے اور انصار نے، کتنے دکھ اٹھائے تھے، کتنی جسمانی اذیتیں، مالی نقصان، اپنے رشتہ داروں کی جانوں کا نقصان ان کفار کے ہاتھوں اٹھایا تھا، جن کو آج ہی آفر کی جا رہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو اے مسلمانوں نہ تم بدلہ لوگے، نہ تم ان کو تنگ کرو گے، نہ تم ان کو اپنے سے کم تر سمجھو گے، یہ بالکل تمہارے برابر ہو گئے، سیم سٹیٹس سیم لیول دنیا کی حد تک۔ تو جب یہ آیات آئیں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ واہ یہ ہمارے برابر کیسے ہو گئے، ہم نے تو مال لٹائے اور جانیں قربان کی، اور ہم تو اتنے پرانے مسلم ہیں، اے نبی ہم تو آپ کے پرانے ساتھی ہیں، قربانیاں ہماری زیادہ، ہمارا حق بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کسی نے یہ دعوے نہیں کیے، بلکہ ان نئے آنے والوں کے لیے انہوں نے اپنے دل کھول دیے، خوشی خوشی ان کے ساتھ اپنی ساری پرولیجز جو ہیں وہ شیئر کر لیں۔ اب کس کا کمال ہے؟ یہ کمال استاد کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے کتاب پڑھائی، ایسے قرآن پڑھایا کہ واقعی چلتے پھرتے قرآن بن گئے۔ کوئی سیلف پروجیکشن کا، سیلف ریکگنیشن کا، کوئی کریڈٹ لینے کا، کوئی نمایاں ہونے کا، خود نمائی کا جذبہ تھا ہی نہیں صحابہ کے اندر کہ ہمیں بھی تو دیکھے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کریڈٹ ہم کو دیا جائے۔ نہیں، اپنی ذات کی انہوں نے نفی کی، خود کو امت کی وحدت میں گم کر دیا، اور اسی سیلف لیس لو نے اسلام کو وہ قوت عطا کی جو کہ اسلام کی ہمیں پھر نظر آئی۔ اور آج بھی اگر اسلام کو قوت ہم دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں کریڈٹ کو چھوڑنا ہوگا کہ میری تعریف ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے یہ یہ اور یہ یہ کام کیا ہے، اور آنے والوں کے لیے، یعنی کہ مہاجر جو اب آ رہے ہیں، ان کے لیے دل کھولنا، ان کے لیے بھی وہی ساری سہولتیں، وہی مقام چاہنا جو کہ انسان کو خود پہلے آنے کی وجہ سے حاصل ہو۔ وَإِن نَّقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ، یعنی تلوار کے زور سے، وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ دیکھیں، یہی وہی بات آ گئی نا کہ پچھلی اقوام پر تو آسمان سے عذاب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے مقابلہ کیا اور مخالفت کی، ان کا معاملہ مختلف تھا، ان پر آسمان سے عذاب نہیں آیا بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں آیا۔ اور کیا فرمایا؟ وہ یشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے دل، مومنوں کے دل کس بات سے ٹھنڈے ہوئے؟ صحابہ کے دل کس بات سے ٹھنڈے ہوئے؟ اسلام کا غلبہ دیکھ کر، انتقام لے کر نہیں۔ کس سے انتقام لیا بتائیے؟ فتح مکہ کے موقع پہ چند بہت بڑے بڑے جنگی مجرم تھے بس، جو اللہ کے رسول کے حکم سے قتل کیے گئے، کسی مسلمان نے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام ہیٹ موٹیویٹڈ نہیں ہے، لو موٹیویٹڈ ہے، نفرتوں کا جہاد نہیں ہے، یہ تو محبت کی خاطر، اللہ کی محبت میں جہاد کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ سے محبت کرنے پر راضی ہو گیا، مسلمان بھی اسے محبت کرنے لگ گئے، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ نئے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لینا دراصل جنت کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دینا ہے۔ ہم بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب اپلائی کر دیا ہے تو اب ٹیسٹ دینا ہوگا، اور جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے وہ مستحق ہوگا جنت میں داخل ہونے کا۔ حدیث میں آتا ہے، حفت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالمکارہ، آگ تو تمناؤں میں اور خواہشات میں گھیر دی گئی ہے، ان چیزوں میں گھیر دی گئی ہے آگ جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور جنت ان چیزوں میں گھیر دی گئی ہے جو انسان کے نفس کو ناگوار گزرتی ہیں۔ تو یہ ناگوار حالات آئیں گے یقیناً، لیکن ہر وقت نہیں، کبھی کبھار اللہ آزمائے گا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ دو بالکل ڈسٹنکٹ گروپس سے الگ الگ، مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کا خیال کرتے تھے، صفائی ستھرائی کا انتظام کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف مسلمان تھے جو کہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو یہ تو بالکل الگ گروپ تھے۔ مسلمانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے کفار کے اوپر کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی صفائی کا خیال کرنا ایسا کام ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یا یوم آخر پر ایمان رکھنے سے بڑھ جائے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں گروپس خود مسلمانوں کے اپنے اندر موجود ہیں۔ کس طرح؟ اب اگلی آیات ہم دیکھیں، پھر بات کریں گے۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب مسلمانوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس یوں سمجھیے کہ جیسے دین کا ایک سٹیٹک تصور ہے، اور وہ سٹیٹک تصور کیا ہے؟ ایک روایتی قسم کا تصور ہے کہ اپنا نماز، اپنا روزہ اور یہ سارے کام ہم کر لیں۔ ان کی زندگیوں کے اندر جہاد نہیں پایا جاتا، نہ کبھی ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ، اور خاندانی روایات، رسومات، یہ سب اپنی جگہ۔ ہر چیز کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، سٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ بالکل ایک سٹیٹک کنسیپٹ ہے، کوئی ان کی زندگی کے اندر ہلچل، کوئی سٹرگل، کوئی جدوجہد نظر نہیں آتی۔ جو جہاں جیسا ہے وہ اس سے مطمئن ہے، ایک یہ تصور ہمارے ہاں ہے۔ ایک ہے دین کا ڈائنامک تصور، جہادی تصور۔ ایک روایتی تصور ہے، ایک جہادی تصور ہے۔ جہادی تصور کے اندر یہ سب چیزیں تو ہیں ہی کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جہاد بھی ہے، ہلچل ہے، خود بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دین کا مطلب انہوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں لیا، بلکہ ادخلوا فی السلم کافتن کی خاطر جہاد کرنے والے لوگ، یہ جو دین میں پورے 24 گھنٹوں کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں، رسومات، روایات، عبادات کے طریقے، معاملات، سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر جدوجہد ہے، سٹرگل ہے، ہلچل ہے، پلاننگز ہیں، اور کمبائن ہو کر کام کرنا ہے، اور کہیں اجتماعی طور پر بیٹھ کے وہ کچھ کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی وہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو اس کا اپنی زندگی میں وہ حق دیں جس کا کہ اسلام لائق ہے۔ خالی زندگی کے ایک مختصر سے گوشے میں دین قائم نہ ہو۔ کتنی دیر ہم نماز کی حالت میں گزارتے ہیں بتائیے ذرا؟ بہت بھی اچھی کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو چلیے 2 گھنٹے، تو باقی 22 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ وہاں اسلام نہیں ہے۔ ہم روزے کتنے رکھتے ہیں؟ سال میں 1 مہینے، تو باقی 11 مہینے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ہم اپنے مال میں سے 2.5% دیتے ہیں، تو باقی 97.5% کا کیا ہوگا؟ تو پوری زندگی کو اللہ کے دین کے اندر لانا ہے. کوئی چیز کوئی حصہ جو ہے وہ باہر یا خالی نہ رہ جائے. اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے, اس کنسپٹ کو لوگوں کے اندر عام کرنا ہے کہ دین کو پوری زندگی پر نافذ کرو, سب کچھ اس کے دائرے کے اندر آ جائے. تو اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ کلیش بھی ہے اور مخالفتوں کو بھی اٹھانا ہوتا ہے, برداشت کرنا ہوتا ہے, لوگوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آتی ہے اس کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں رہتے ہیں مہاجر اور انصار بن کے. تو یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں, اپنے مال لگاتے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ دین کی سربلندی کے لیے, دعوت, تبلیغ, کتابیں چھپ رہی ہیں, آپ دیکھیں سینٹرز ہیں جگہ جگہ, وہاں لوگ آتے ہیں اور کتنا کچھ لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. جہاں تک مال کا تعلق ہے, لوگوں نے مال دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, حقیقت ہے. آج میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو کسی اللہ کے نیک بندے نے مال خرچ کیا ہے نا, اور مال وہ خرچ کر دیتے لیکن آپ نہ ہوتی تو بتائیے کیا فائدہ تھا. اور سب سے قیمتی چیز آج وقت ہے, نفس. مال پھر بھی مسلمان دے دیتے ہیں, جس چیز کو وہ نہیں دے رہے وہ یہ نفس ہے, وہ اپنی جان نہیں لگا رہے. اور اسلام کو ہماری وقت کی ضرورت ہے, اسلام کو ہمارے جذباتی تعلق کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کوئی رشتہ دنیا کا ایسا نہیں ہوتا کہ جو صرف پیسے پر پل جائے. اپنے آپ کو لے کر آئیے تصور میں کہ آپ کے والدین نے آپ کے آگے سونے کے ٹکڑے پھینک دیے ہوتے لیکن کبھی آپ کو محبت کی نظر سے نہ دیکھا ہوتا, کبھی آپ کے ساتھ وقت نہ گزارا ہوتا, تو آپ کیسی ہوتی؟ ادھوری ہوتی نا, نامکمل ہوتی, بلکہ کیا پتا ریزنٹمنٹ ہوتی, غصہ ہوتا, سختی ہوتی آپ کے اندر. تو جس طرح انسانی رشتوں کو نبھانے کے لیے جہاں مال چاہیے ہوتا ہے وہاں محبتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, جذباتی تعلق چاہیے ہوتا ہے, وقت لگانا ہوتا ہے تعلق کو خوبصورت بنانے کے لیے, اسلام کو اسی طرح نہ صرف پیسے کی ضرورت ہے, اسلام کو اس جذباتی تعلق کی ضرورت ہے, اس محبت کی ضرورت ہے, اسلام کو اس وقت کی توجہ کی, اٹینشن کی ضرورت ہے. اسلام اس وقت اس بچے کی طرح ہے کہ جس کو پیسہ تو دے دیا گیا لیکن ہے نگلیکٹڈ, ماں باپ نے کبھی محبت سے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف. ہم بھی کتنے ڈسٹنٹ ہیں اسلام سے. ہم کہتے ہیں اچھا فلاں انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے 10 لاکھ روپیز دے دو, لیکن کبھی آئیں تو, کبھی بیٹھیں تو, کبھی محبت تو کریں وہاں آ کر ان لوگوں سے جو وہاں پر بیٹھے ہیں, اور جس رب کی خاطر بیٹھے ہیں اس رب سے محبت بھی تو کرنی ہے. تو چونکہ ہم نے اسلام کو توجہ نہیں دی ہے نا, اسلام کو نگلیکٹ کیا ہے, اس لیے آج آپ دیکھیں جو اسلام کا امیج ہے نا وہ اینگری امیج ہے, سختی والا امیج ہے. اور یہ ہوگا اس لیے کہ ہمارا جذباتی تعلق نہیں ہے. تو انفسہم یہ چیز بہت ضروری ہے, وقت لگانا ہے, وقت نکالنا ہے, جذبات کا تعلق رکھنا ہے اسلام کے ساتھ, اپنائیت ہونی چاہیے اسلام کے ساتھ, غیریت نہیں کہ کچھ بھی اگر ہو تو ہم ڈسٹنٹ ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کا تو قاعدہ یہ ہے بس کرتے ہی رہتے ہیں. یہ انداز تو سوتیلوں والا انداز ہوتا ہے, اپنوں والا انداز ایسا نہیں ہوتا. تو اپنائیت اختیار کرنی ہے کہ جیسے اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں ایسے اسلام سے محبت کرنی ہے, ایسے اس کاز کو اپنے لیے جو ہے وہ قیمتی سمجھنا ہے. میرا کاز ہے میرا, میں اپنے بچے کی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈالتی کہ وہ پڑھا دے گا وہ دیکھ لے گا. میں کہتی ہوں میرا بچہ ہے, میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا, کوئی اور اگر کر دیتا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح اسلام کو اپنی ذمہ داری, مجھے کرنا ہے ذاتی طور پہ, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, مجھے ٹائم نکالنا ہے, مجھے ایفرٹ کرنا ہے, اور کوئی اور اگر کر دے تو الحمدللہ وہ بھی بہت پیارا ہے. تو یہ دو کنسپٹ ہیں, اسٹیٹک اور ڈائنمک. اسٹیٹک کنسپٹ والے بھی چلو ٹھیک ہیں, لیکن جو جہاد کر رہے ہیں اعظم درجتن, ان کے درجے بہت بلند ہیں, اس لیے کہ وہ دوہری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں, تعلقات بھی نبھا رہے ہیں, اور انہی میں سے وقت نکال کے پھر وہ اللہ کے دین کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں, مشکلات اٹھا رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں اپنی جان کی اور اپنے آرام کی اور اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہ کامیاب ہونے والے ہیں. مزید خوشخبریاں, یُبَشِّرُهُمْ, خوشخبری دیتا ہے ان کو رَبُّهُمْ, ان کا رب, بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ, اپنی طرف سے رحمت کی. وَرِضْوَانٌ, اور رضا مندی کی. وجنات, اور جنتوں کی. لہم فیہا نعیم مقیم, وہاں ان کے پاس ہمیشہ کا عیش ہے, ایسی نعمت جو ہمیشہ وہاں رہے گی. اور مزید, خالدین فیہا ابدن, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ, بے شک اللہ اس کے پاس, اجر عظیم, بہت بڑا اجر ہے. کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ تمنا تو پیدا ہو کہ ہم اپنی جانیں اور اپنے مال لگائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اب یہاں پر جہاد کا رخ جو ہے وہ مشرکین مکہ سے جو کہ کھلے دشمن تھے اس سے پھر کر اب محبتوں کی جہاد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ایک تو جان اور مال کی اس طرح قربانی دیتے ہو دشمن سے جہاد کرتے ہو، ایک جہاد جذبات کا جہاد ہوتا ہے، محبتوں کا جہاد ہوتا ہے، اپنوں سے جو جہاد کرنا ہوتا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ اپنوں سے جہاد کرنا سخت تر ہے، زیادہ مشکل ہے دشمنوں سے جہاد کرنے کے مقابلے میں. تو خون کے رشتوں کا کچھ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کا کہ اگر خون کے رشتے ہیں اور وہ خون کے رشتے ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو یہ بڑی ہی سخت انسان کی آزمائش بن جاتی ہے. اس میں کرنا کیا ہے وہ بتایا گیا، ان کا حق تو ادا کرنا ہے لیکن دلی تعلق نہیں ہو سکتا ان سے، شدت کی محبت ان سے ہو نہیں سکتی کہ ان محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کہ پھر اللہ کی محبت سے ہم ریزائن کر جائیں، کنارہ کش ہو جائیں. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کانا، اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے مراد ہے اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور تمہارے جوڑے یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے عزیز و اقارب، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند ہونے کا تم کو خوف ہے، وہ مساکن ترضونھا اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں. آٹھ محبتیں گنوائی گئی ہیں، پانچ رشتوں کی، تین مال کی. اب کہا گیا ایک ترازو ذرا لگاؤ تم اپنے اندر اور تم ایک پلڑے کے اندر ان آٹھ محبتوں کو ڈالو اور دوسرے پلڑے کے اندر کیا ڈالو، احب الیکم من اللہ، زیادہ تم کو یہ محبوب ہو گئی ہیں اللہ کے مقابلے میں، و رسول ہی اور اس کے رسول کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیل ہی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں. ناکام ہو گئے. آپ دیکھیں یہ تو آٹھ محبتیں ہیں، ان میں سے تو ایک ایک چیز کی محبت اتنی بھاری، اتنی وزنی ہے کہ جو اللہ، رسول اور جہاد کی محبت پر غالب ہے. کہاں کی یہ آٹھوں. لیکن اگر یہ ہو گیا تو فرمایا فتربصوا، جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو، کس انتظار میں بیٹھے ہو، جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. محبت سے منع نہیں کیا، احب سے منع کیا، حب ہو احب نہ ہو جائے، محبت کرو لیکن اللہ سے زیادہ نہیں. یہ محبتیں جو ہیں یہ کہیں تمہاری کمزوری، تمہاری مجبوری نہ بن جائیں، تمہارے پیروں کی بیڑیاں نہ بن جائیں. تم ضرور اپنے آبا و اجداد، اپنے بزرگوں کا خیال کرو لیکن ان کی محبت کے اندر اس قدر تم محو نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ رسول کے احکامات توڑنے لگ جاؤ. اولاد کی محبت، اس کے بارے میں تو فرمائے کہ تو فتنہ ہے، اتنے بچے اچھے لگنے لگ گئے کہ حرام کو حلال کر لیا ان کے لیے، یا ان کی خاطر جو ہے وہ بہت کچھ دین چھوڑ دیا، یا بہن بھائیوں کی محبت. اور دیکھیں نا، ان کے لیے پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آخر اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ رشتے نبھاؤ، اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو. اللہ کبھی نہیں فرماتا کہ ان رشتوں کا حق ادا نہ کرو. تم آپ دیکھیں قرآن میں تو کتنا آیا ہے کہ ان رشتوں کے حق دو، خیال کرو ان کا، رحمی رشتوں کو جوڑو. اللہ کسی کا حق نہیں مارتا، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے، جب وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنے تنگ دل، اتنے تنگ نظر ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال کر ان کو حق دے دیا جائے. وہ کہتے ہیں اللہ کے حصے کا حق بھی مجھے دو. ہسبینڈز کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، میری بات مانو. ورنہ دھمکیاں ہیں، ایٹیٹیوڈ کے مسائل ہیں، ایک طرح کا ایموشنل بائیکاٹ ہے. سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں اس چیز کو، لیکن ایمان والے کیا ہیں، اشد حبا للہ، جمے رہتے ہیں وہ اس بات پہ، نہیں ہمیں اللہ زیادہ محبوب ہے. اور خاندانوں کی محبتیں، یہ ساری محبتیں، ان دونوں کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہوتی رہتی ہے، اللہ رسول اور ان محبتوں کے درمیان. دنیا میں تو یہ محبتیں ہمیں لگتا ہے ہمیں بچا لیں گی، ہمارے کام آئیں گی، ہمارے کام بنا دیں گی، لیکن جس کا تعلق واقعی قرآن سے جڑ گیا وہ جانتے کہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر اللہ فائدہ دینا چاہے کوئی نقصان دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے کوئی نقصان دینے کا ارادہ کر لیا آٹھوں کی آٹھوں مل کر کچھ نہیں کر سکتی، اور جب ان کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر آزمائش میں انسان ناکام، ہر آزمائش میں ناکام ہوتا ہے، ہر دفعہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ایکسکیوز ڈھال کس کو بناتا ہے، ان محبتوں کو، کہتے دیکھیں جی کیا کریں، ہم تو کرنا چاہتے ہیں نا، لوگ کرنے ہی نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ سینٹنس کیا بتا رہا ہے کہ ان کی محبت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہوگا کیا کہ انسان پھر جہاد نہیں کر سکے گا، یہ محبتیں قید کر لیتی ہیں، قید خانہ بن جاتی ہیں، پرزن بن جاتی ہیں اس کے لیے، اس کے اندر وہ قید ہو جاتا ہے، جہاد کر نہیں پاتا انسان. ہم جہاد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، بیٹھے رہیں ان گھروں کے اندر، ان محبتوں کے اندر، ان رشتہ داریوں کے اندر، برا بھلا ہر قسم کا تعلق نبھاتے رہیں، ہر طرح کی بدعت میں، ہر طرح کی رسم میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں کریں گے تو لوگ خفا ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مجبور ہیں، ہم محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو مومن کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں بھی مجبور ہوں، میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ کی فلاں رسم میں اور فلاں چیز کے اندر، لیکن آئی ایم سوری میں مجبور ہوں اللہ کی محبت کے ہاتھوں، میں نہیں آ سکتا، آئی ایم سوری، اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نہیں کر سکتا. تو جو مجبور ہے ٹھیک ہے، اپنی مجبوریوں کے خول میں بیٹھے رہیں، اللہ کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، حق تو غالب آئے گا، اللہ کا دین تو غالب آئے گا، لیکن کیا ہوگا، یہ جو ہیں محروم رہ جائیں گے، ان کے لیے کوئی اللہ کے ہاں اجر نہیں، کوئی ان کے لیے بشارت نہیں. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز بھی تم اس کی شان دیکھ چکے ہو. اب یہاں غزوہ حنین کا ذکر ہے، شوال 8 ہجری میں، ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے حنین کے نام کی، وہاں یہ مارکہ پیش آیا. اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کی فوج تھی، اس سے پہلے کسی اسلامی غزوے میں اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی اکٹھی نہیں ہوئی تھی. دوسری طرف کفار کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے اتنا سخت مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر ابتری پھیل گئی، کیاوس پھیل گیا. اس کی طرف اشارہ ہے، کیا ہوا تھا، اذ اعجبتکم کثرتکم، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا. وہ بات کی نا ہم نے ہیڈ کاؤنٹ کی، پھر تعداد، مسلمانوں نے سوچا ہوگا، اور سب میں نہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے سوچا ہوگا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان 313 ہوتے تھے تو نہ ہارتے تھے، تو آج تو 12,000 ہیں تو آج کیسے ہاریں گے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب کم لوگ ہوتے ہیں ہر ایک اپنی ذمہ داری کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے، اور جب بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ کر لے گا وہ کر لے گا. وہ ہے نا کہ سمبڈی ایوری بڈی نو بڈی، ایوری بڈی تھاٹ سمبڈی ول ڈو اٹ نو بڈی ڈیڈ اٹ. تو آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں اتنے سارے مسلمان ہیں نا وہ کر لے گا وہ کر لے گا، اور کیا ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. تبھی تو یہ حال ہے اسلام کا، کیا ذلت ہے اور کیا رسوائی ہے اور کیا ہماری پسپائی ہے، حالانکہ کتنی تعداد ہے، 1.6 بلین ہوتے ہوئے ہم کتنے بے بس ہیں آج. تعداد کچھ نہیں کرتی، یہ بات یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ تم کو تمہاری تعداد کا ذرہ تھا، تم نے کہا اتنے سارے ہیں. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیہم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. ذرا آج اپلائی کیجئے، زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود کیا مسلمانوں پہ تنگ نہیں ہے؟ یہ ہے لازمی سزا جہاد اور قتال سے منہ پھیرنے کی. جب مسلمان جہاد چھوڑیں گے تو زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی. اور ہم جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کہیں ہم پہ تنگ نہ ہو جائیں، اور ہم جہاد نہیں کریں گے تو ان گھروں کے اندر ہی اللہ تنگی پیدا کر دے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام لاؤ گے تو لڑائیاں ہوں گی، دین پر عمل کرو گے تو جھگڑے ہوں گے، رشتہ دار ناراض ہوں گے؟ کہ آج مجھے بتائیں گھر گھر جھگڑے نہیں ہیں، کون سا اسلام ہے؟ لیکن کیا ہوا ہے، واقعت علیکم الارض بما رحبت، تمام تر وسعت کے باوجود آج اپنے ہی رشتہ داروں سے ہم تنگ ہیں، ہمارے اپنے ہی گھروں کے اندر گنجائش نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی معاملات سنورے ہوئے سدھرے ہوئے نہیں ہیں. یہ جہاد سے فرار کی سزا ہے جو اللہ مسلط فرما دیتا ہے. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی, اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو کہ حق کا انکار کریں. اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے لوگ جو ایمان لائے ہو, مشرکین ناپاک ہیں. اب یہ اعلان برات کی جو کہ سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا, یہ اس کی آخری ہدایت ہے کہ 9 ہجری کے بعد اب یہ مشرکین نہ آئیں, اب یہ حج نہیں کر سکتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر. ان کو ناپاک کہا گیا ان کے عقائد اور اعمال کی وجہ سے. دراصل آئیڈیولوجیکل ناپاکی کی بات کی جا رہی ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اب جب مشرکوں کو روک دیا گیا تو مسلمانوں کو خیال آیا کہ ان سے تو بہت کچھ ریونیو بھی جنریٹ ہوا کرتا تھا, تو اب کیا ہوگا. اس خوف کو دور فرمایا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, اللہ کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے, تو انہوں نے جو مختلف سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا الزام عائد کیا گیا ہے, اس کی کیا اصلیت ہے. جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو, اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ہم ضرور کرتے ہیں. فرمایا, بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل ڈگری ہوتی ہے, اور پوپ کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ حرام قرار دے دے, جس چیز کو چاہے وہ حلال قرار دے دے. تو رب صرف وہ نہیں ہے جس کو کہ مالک یا خالق مانا جائے, بلکہ رب اور معبود وہ بھی ہوتا ہے جس کا کہ حکم مانا جائے اور جس کو شریعت بنانے والا سمجھا جائے. کسی بھی عالم کو یا کسی بھی اللہ والے بزرگ کو کبھی ہم نے یہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شریعت میں تبدیلی کریں. وہ تو جب دنیا پرست ہو جاتے ہیں تو یہ واقعی یہ چیزیں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اپنی مرضی کو شریعت کا نام لے کر پیش کرنے لگتے ہیں, اور جو ان کی بات مانے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو ان کو رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ باتیں ہوتی ہیں نا. تو یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ پروپیگنڈے کا. یہ دراصل اس پولیوشن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ اسلام کے خلاف باتیں کر کے پیدا کیا جاتا ہے, اور اس پولیوشن کی زد میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کا ایمان بھی بیمار پڑ جاتا ہے, اور وہ بیچارے منافق ہو جاتے ہیں. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَعْبُدُ اللَّهَ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں۔ ولو کرے ہل کافرون، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ قرآن پر تنقید کرتے ہیں، کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات آپ دیکھیں، یہ جو نور اللہ ہے یعنی کہ اسلام اور قرآن، اس کو کہا گیا ہے نا کہ یہ نور ہے۔ اب یہ چیزیں کس کے پاس ہیں؟ یہ مسلمانوں کے پاس ہے نا۔ جب یہ لوگ اس طرح سے انٹلیکچوئل پولیوشن پھیلاتے ہیں اور اتنا شکوک و شبہات کا طوفان ابھارتے ہیں، اس کی زد میں آ کر جب مسلمان اپنا ایمان اللہ پر سے اٹھا کر ان کی باتوں پہ رکھتے ہیں تو منافق بنتے ہیں۔ اور پھر یہ منافق، یہ وہ اعلی کار بنتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جتنی سخت تنقید آج کل خود سو کالڈ مسلمز کی طرف سے قرآن پر اور اسلام پر ہو رہی ہے، انہوں نے تو ان غیر مسلموں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جس کے ہاتھ پہ شمع ہے، وہ چاہے تو اس کو سنبھال لے، محفوظ کر لے، اور وہ چاہے تو اپنے منہ کی پھونک سے اس کو بجھا دے۔ تو آج جو کام پہلے کفار کیا کرتے تھے، وہ کام خود آج کے مسلمان میں سے بعض ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ایک مسلمان خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، تو باقی قوانین قرآن کے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا انہوں نے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سے سو کالڈ مسلم، کیا کچھ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح مذاق اڑایا ہے، اور ان سب کو اسائلم پھر کہاں ملتا ہے؟ انہی کفار کے ملکوں میں جا کر ان کو اسائلم ملتا ہے۔ تو نور تو مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان خود اگر اتنے کمزور ہو جائیں کہ اس کی حفاظت نہ کر سکیں، یا اتنے ڈیلیوڈڈ ہو جائیں کہ خود اس نور کو بجھانے کی کوشش کرنے لگ جائیں، تو پھر ظاہر ہے اللہ کہتا ہے کہ اللہ خود حفاظت کر لے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی، اللہ محتاج نہیں ہے انسانوں کا، یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ باہر کھڑا ہے اور سورج کی طرف پھونکے مار رہا ہے کہ سورج کو بجھا دے، تو کیا اس کے پاگل ہونے میں کسی کو کوئی شک ہوگا؟ تو بات یہی ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ ان کے منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اپنی کتاب، اپنے رسول کی حفاظت کا کوئی اور انتظام کر لے گا۔ مسلمان ہوں گے، اس نور کو پھیلائیں گے۔ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے۔ دوسرے جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کو دین کو پھیلانا تھا، دین کا پیغام پھیلا دینا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو پھیلانے کی ذمہ داری تو تھی ہی تھی، ایک اور ایڈیشنل ذمہ داری بھی آپ پر تھی، دین کو نافذ کرنے کی۔ اگر دین کہیں امپلیمنٹ نہ ہوتا، نافذ نہ ہوتا، تو آخر کیسے کہتے کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت بھی جو ہے وہ تمام ہو گئی، امپلیمنٹ نہیں ہوا تو لوگ کہتے یوٹوپیا ہے۔ بہت سی لوگوں نے باتیں لکھی ہیں اور بڑی اعلیٰ اعلیٰ باتیں لکھی ہیں، وہ عمل میں تو نہیں آ سکیں، تو ہم کہتے اسی طرح یوٹوپیا ہے، باتیں بہت اچھی ہیں لیکن عمل کب ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً نافذ کر کے، امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ ورنہ ہم کہتے اچھا سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، کہاں ہوا؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھ لیجئے، عملی تصویر آپ کو اس کی وہاں نظر آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو نافذ اور غالب کر کے ہی رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو اسلام کی انٹلیکچوئل ویلیو ہے، جو اس کے اندر لاجک ہے، جو اس کے اندر حق کی علم کی طاقت ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی دین نہیں کر سکتا۔ کوئی آج کہے کہ اچھا ہمیں دین دو جو کہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں، اسلام ہے، فائنانس کی بات کرتا ہے، سوشل سسٹم کی بات کرتا ہے، مکمل دین ہے۔ آج کتنے ہی ملکوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں انٹرسٹ بہت بری چیز ہے اور واقعی سود کو ختم کر دینا چاہیے۔ عورتوں مردوں کی فری مکسنگ کے نتائج میں جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، اس نے خود ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خود بخود یہ چیز ہو رہی ہے۔ کوئی دنیا کا دین اسلام کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا لاجک اور دلیل کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو یہ کام کرے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں کرسچینٹی پھیل رہی ہے، کن ملکوں میں پھیل رہی ہے؟ جہاں غربت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی انٹلیکچوئل کوئی بیسس نہیں ہے نا, وہ تو خریدنا پڑتا ہے پیسے کے زور پر. جبکہ اسلام ان ملکوں میں پھیل رہا ہے جہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو یہ اپنے علم اور اپنے لاجک کے بلبوتے پر پاپولر اور مشہور ہو رہا ہے. اور جہاں تک اس کے نافذ ہونے کا تعلق ہے, مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا یا اونٹ کی کھالوں کا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے, صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ 100% لوگ مسلمان ہو جائیں گے, لیکن یہ ہوگا کہ وہ اسلام کے نظام کے تحت زندگی اپنی بسر کریں گے. اور انشاءاللہ یہ وقت آنا ہے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے, ہم اپنا حصہ ڈال دیں. دیکھیں نا, کھاد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, بعض پھل جو ہیں وہ کسی کے استعمال میں نہیں آتے, کیا پتا میں اور آپ ہم ایسے ہی پھل ہوں, لیکن جب وہ گر کر زمین میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر زمین کا حصہ بن کے جو نئے پودے ہوتے ہیں وہ ان کی غذا بنتے ہیں, اور کیا پتا وہ پودے کتنے فائدے مند ہوں. تو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی کوششیں بالکل مٹی میں مل کے نظر بھی نہ آئیں, لیکن اگلی نسل کو یہ زیادہ مضبوط کر جائیں, ایک ہیڈ سٹارٹ دے جائیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا حصہ اس کے اندر ضرور ڈلوا دے. چھوٹی سی وہ حکایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب آگ جلائی گئی تو ایک چڑیا تھی, وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی, تو پرندوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو, اس نے کہا وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے, بجھانے جا رہی ہوں. تو سب ہنسے, اتنے سے پانی سے اتنی بڑی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا کہ ہاں بجھے گی تو نہیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے ہاں میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں, آگ لگانے والوں میں نہیں. تو ہمارے بھی اتنے سے قطرے جتنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں, کبھی مت مایوس ہوئیں کہ اس سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, پتہ نہیں اگلی نسل کو کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں, خواہ کافروں کو کتنا ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے, خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والو, ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تکنزون کی بات کی گئی ہے, کنز کا ذکر آ رہا ہے. کنز کہا جاتا ہے اس دولت کو جس پر زکات ادا نہ کی گئی ہو, اور اوپر ذکر چل رہا ہے اہل کتاب کے بگڑے ہوئے علماء کا کہ کس طرح یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود مال جمع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ان کے بارے میں آتا ہے کہ تم نے میرے رب کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنایا ہوا ہے. یہ بھی فرمایا کہ تم اوروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر بتاتے ہو, لیکن دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. یعنی علماء کا جب حال یہ ہو جائے کہ ساری سہولتیں اپنے لیے لے لیں اور عام لوگوں کے لیے زندگی انتہائی مشکل کر دیں, تو پھر اس کا مطلب ہے اس قوم کے اندر زوال آ گیا. تو کہا کہ یہ ساری دولت آگ میں تپا کر ان کل سے داغ دیا جائے گا, برانڈ کر دیا جائے گا. مالک اپنے جانوروں اور غلاموں کو پہلے برانڈ کیا کرتے تھے, تو جو دولت کے غلام ہوں گے اسی دولت سے ان کو برانڈ کر دیا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعیس عبد الدینار عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ. اب اگر آپ دیکھیں کہ صرف اس آیت کو ہم لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی جمع نہیں کرنا چاہیے, سونا اور چاندی بالکل رکھنا ہی نہیں چاہیے اپنے پاس, تو حکم بڑا سخت ہے. لیکن حدیث سے ہمیں پتا چلے گا کہ کنز اس کو کہا جاتا ہے جس پر زکات نہ دی گئی ہو, تو اب معاملہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے, ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے, لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادہ تن فی الکفر، نسی تو کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت ہے۔ یہ نسی کا انہوں نے عربوں نے قانون بنایا ہوا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ حج جو ہے وہ اچھے پلیزنٹ مہینے میں آئے تاکہ ان کی تجارت جو ہے وہ چمکے، لیکن قمری کیلنڈر کو اگر وہ فالو کرتے تو یہ ہوتا کہ حج تو پھر ہر موسم میں آتا، کبھی سردی میں اور کبھی گرمی میں۔ لہذا انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ اپنے قمری سال میں شمسی سال کے مطابق یعنی اس کو کرنے کے لیے ایک کبیسہ کا مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے، تو اس سے ان کا قمری کیلنڈر بالکل شمسی کیلنڈر کی طرح ہو گیا تھا اور حج ہمیشہ خوشگوار مہینے ہی میں آیا کرتا تھا۔ اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہاں سے آگے ذکر آ رہا ہے غزوہ تبوک کا۔ اندرون عرب اسلام کا غلبہ مکمل ہوا، اب بیرون عرب اسلام کے غلبے کی کوشش کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، بہت مشکل جہاد تھا۔ دراصل مقابلہ تھا رومن لیجنریز کے ساتھ، رومن لشکر کے ساتھ مقابلہ تھا اور بہت بڑی تعداد میں ان کی فوج آنے کا خطرہ تھا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر یہ فرمایا کہ ہر قابل مومن مرد کو نکلنا ہے، یعنی اس کے اندر چوائس نہیں تھی۔ اب تک تو یہ چوائس تھی نا کہ جو نکلنا چاہے جہاد کے لیے وہ نکلے، لیکن تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں کہ چوائس نہیں تھی، ہر مسلمان کو نکلنا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کی فصل بالکل تیار کھڑی تھی، اگر سارے مسلمان چلے جاتے تو مال کا نقصان بھی بہت تھا، تو یعنی کہ جان کی بھی بڑی سخت آزمائش تھی اور مال کی بھی آزمائش بہت سخت تھی۔ 30,000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، اس کے بارے میں یہ آیات آ رہی ہیں۔ اور جو اس میں نہ ساتھ چلے ان میں سے کچھ منافق تھے اور کچھ کمزور ایمان والے مسلمان تھے، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں کمزور ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تم کو معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سرو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کفار نے اس کو نکال دیا تھا، یعنی ذکر آ رہا ہے ہجرت کے سفر کا، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، غار ثور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تو کوئی بھی وہاں پر ساتھی نہ تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا، صرف کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیے، ایک مکڑی نے آ کر جالا بنا دیا، اور کچھ پھول تھے جو وہاں پر اگ گئے۔ یہ اتنی نازک چیزیں ہیں جن کی کہ عام طور پہ خود حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ کو حفاظت کے لیے کوئی بڑی بڑی فوجوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی جس مخلوق سے چاہے وہ مدد لے لے۔ اگر انسان اس کے دین کی مدد نہ کریں گے تو وہ مکڑی سے مدد لے لے گا، کبوتر سے لے لے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو وقت گزارا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بعد میں حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے ان کے اوپر اور ان سے کہتے تھے کہ ابو بکر یہ مجھ کو دے دیجئے اور میرے حصے کی ساری نیکیاں آپ لے لیجئے، اتنا اس کا اجر اور اتنا اس کا درجہ تھا۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب اسی کی بات آ رہی ہے، تبوک کی 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا، بہت دور کا راستہ تھا۔ تو منافق ظاہر ہے گھبرا رہے تھے، وہ تو جان اور مال ہی ان کو پیارا ہوتا ہے، اسی نے تو ان کو نفاق میں مبتلا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا لو کان ارضاً قریباً وسفراً قاصداً لاتبعوک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ معاف کرے، آپ نے ان کو رخصت کیوں دی؟ آپ کو چاہیے تھا یعنی کہ ان کو رخصت نہ دیتے، تاکہ آپ پر کھل جاتا کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ صاف بات ہے، سیدھی بات ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ تو کبھی بھی اپنی جان نہیں چرائے گا، اور جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہی اس طرح کے ایکسکیوزز بنائے گا اور بہانے پیش کرے گا کہ یہ مجبوری ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ہم جہاد کے لیے اے نبی آپ کے ساتھ نہ آ سکے۔ ولو اراد الخروج لعد له عدۃ ولکن کرہ اللہ انبعاثہم، اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا منافق جت بن قیس، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو ڈرتا ہوں کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہذا آپ مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیے۔ تو یہ بہانے کہ دیکھیں اگر آپ نے ہم سے کہا کہ تم دین کا کام کرو تو گناہ آپ پر ہوگا، نعوذ باللہ یہ انداز، ہم نہیں کر سکیں گے یہ کام، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے آپ کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ، فی الفتنتی سقطو، فتنے میں تو پڑ ہی گئے۔ جب جہاد سے فرار کے لیے بہانے بنا رہے ہیں تو فتنہ تو شروع ہو گیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ اب یہ کس کا رویہ ہو سکتا ہے جو کامیابی کو مقصد بنا کر آئے؟ جو اللہ کی رضا کو مقصد بنا کر آئے اس کو کامیابی ناکامی سے، دنیاوی کامیابی ناکامی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ قل، کہہ دیجئے، ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی اگر تو ہم کامیاب لوٹے، غازی بن کر لوٹے تو تم بھی کہو گے کامیاب ہیں، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم کامیاب ہو ہی گئے، شہادت فی سبیل اللہ حاصل ہو گئی تو ویسے بھی کامیاب ہیں۔ تو مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہی لڈو ہیں، دونوں ہی طرح کامیاب ہے، دنیاوی طور پہ کامیاب ہو گیا تو ہے ہی، دنیاوی طور پہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ کے ہاتھوں اس کا درجہ ہے ہی اپنی جگہ۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمت آتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ دیکھیں منافق کی کمزوری بتا دی، مال اور اولاد، رشتے اور دولت، تو جن چیزوں کو اللہ کی راہ میں انسان نہیں کھپاتا اپنے لیے بچا کر رکھتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ چاہے تو ان چیزوں سے کچھ بھی اس کو خیر نہیں پہنچے گا، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ان کی بھی آپ دیکھیں کہ ان کی بھی اولادیں پڑھ لکھ لیتی ہیں، وہ بھی کھا پی لیتے ہیں، ان کی بھی شادی بیاہ ہو جاتے ہیں، کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا، ان کے بھی گھر چلتے ہیں، سب کام ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے اڑتے ہیں اور ہنستے بولتے ہیں۔ تو صرف یہ شیطان کا دھوکا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو تو تمہاری اولاد کا بھی نقصان ہو جائے گا اور تمہارے مال کا بھی نقصان ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس طرح جب بچا کے رکھتا ہے انسان تو بعض دفعہ یہی مال اور یہی اولاد سوہانی روح بن جاتی ہے، جب اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہ بنایا تو ہو سکتا ہے وہ اولاد پھر اپنی فرما بردار بھی نہ ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ اب یہ منافقین کا خاص انداز ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زبان تان دراز کرنے سے چوکتے نہیں تھے، کہتے تھے نعوذ باللہ کہ عدل سے کام نہیں لیتے اور یہ سائیڈ لیتے ہیں، یہ تعصب سے کام لیتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاننے والوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں کر کے اذیت پہنچایا کرتے تھے، ہاں ان کو پیسہ مل جاتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے، تو حق لینے میں تو سب سے آگے اور حق دینے میں سب سے پیچھے، یہ بھی منافق کی ہی ایک صفت ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی ان کو دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، یہ وہ آیت ہے جس میں کہ زکوٰۃ کی مدوں کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو یہ صدقات نفلی صدقات نہیں ہیں بلکہ یہ فرض صدقہ زکوٰۃ اس کی بات ہے جو کہ یہاں پر کی جا رہی ہے۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔ انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، وفی الرقاب نیز گردنوں کے چھڑانے، والغارمین اور قرضاروں کی مدد کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں پر، فریضتا من اللہ. یہ جو الفاظ ہیں فریضتا من اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. زکوٰۃ صاحب حیثیت مسلمان پر ایک فرض ہے، صاحب نصاب مسلمان پر. سب مسلمان اگر اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی مسلمان غریب نہ بچے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. بخاری میں حدیث ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کریں یا زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لیں، تو وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے. دل کی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. جتنی انسان زکوٰۃ دیتا ہے آپ دیکھیں اتنی ہی برکت ہوتی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کی بیٹی نے سونے کے دو موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں. آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تجھے ان کے بدلے دو کنگن آگ سے پہنائے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دو کنگن پہنے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، کیا یہ کنز ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر زکوٰۃ ان کی دے دی ہے تو یہ کنز نہیں ہے. عام طور پہ ہم خواتین زیور کے بارے میں پریشان ہوتی ہیں. ہمارے پاس عام طور پہ زیور ہی ہوتا ہے جس کی کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جس کا زیور ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہے. شوہر اگر بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہے ایک طرح سے. شوہر پر فرض نہیں ہے کہ وہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دے. اگر کوئی شوہر ایسا ہے جو منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں زکوٰۃ دیتا تمہارے زیور کی، تو عورت اپنے زیور میں سے کوئی چیز بیچے اور پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے. اب یہ بھی ان کا انداز تھا منافقین کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سن لیا کرتے تھے، تو یہ پھر تانے دیتے تھے کہ یہ تو سبھی کی باتیں سن لیتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. فرمایا، قل اذن خیر لکم، کہو یہ تمہارے لیے بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو یہ کہیں گے، انما کنا نخود ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. قل، ان سے پوچھئے، اب باللہ، کیا اللہ کے بارے میں، وہ آیات ہی اور اس کی آیات کے بارے میں، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے بارے میں، کن تم تستازیون، تم مذاق اڑاتے ہو؟ کوئی اور تم کو موضوع نہیں ملا طنز و مزاح کا کہ تم اب اس پر تباہ آزمائی کرنے لگ گئے؟ کیا تمہاری حصے مزاح کے اظہار کے لیے بس یہی موضوع رہ گیا؟ یہ بھی چیز کب پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں؟ جب وہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں. اہل کتاب کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے رسولوں کا مذاق اڑانا یا اللہ کا مذاق اڑانا. ان کے ہاں کوئی چیز سیکرڈ نہیں ہے. وہ ماں باپ کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں. ٹی وی پروگرامز ہیں اور کارٹونز ہیں اور سب چیزیں ان کی ہیں کہ ماں باپ کو احمق اور نعوذ باللہ بیوقوف دکھا دیا، یا رسولوں کو کچھ اور بنا کر دکھا دیا. وہ ایک پروگرام ٹی وی پر آتا تھا، اس میں ڈیوڈ اور گولیس کے بارے میں بتایا کہ داؤد علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا جالوت سے، اور دکھایا کہ اس میں ڈیوڈ جیت گیا اور گولیت ہار گیا. ٹھیک ہے، تاریخی طور پہ درست ہے، لیکن دکھایا کیا تھا؟ اس میں ڈیوڈ کو کتا بنایا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر مزاحیہ فلمیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور کارٹونز بنا دینا، تو یہ تو کوئی بڑی بات ان کے لیے نہیں ہے. ان کے ہاں نتھنگ از سیکرٹ، کسی چیز کی عزت نہیں ہے، کوئی چیز ان کے ہاں مقدس نہیں ہے. ان کی زندگی کا چونکہ مقصد ہدایت تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف دنیا کی خاطر جیتے ہیں، دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ان کو ہنسنا ہے، ان کو خوش ہونا ہے ہر قیمت پر، ہر قیمت پر ان کو انجوائمنٹ چاہیے، چاہے وہ قیمت جہنم کی شکل میں ہی دینی پڑ جائے، لیکن وہ دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اب ایپنگ دا ماسٹر جس کو ہم کہیں نا، جب اپنے آقاؤں جیسا حال حلیہ اور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں تو مسلمان بھی پھر بعض ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو ایسے ہی کام کرتا ہے، دوزخ پر لطیفے، جنت پر لطیفے، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں لطیفے، اور سوشل پاپولیرٹی کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی، کول اور سوفسٹک ہونے کی علامت ہو گئی کہ دین کا مذاق اڑاؤ، اور جو نہ ہنسے اس کو ملہ کہہ دیا، یا نیرو مائنڈڈ کہہ دیا، یا اسپوائل سپورٹ کہہ دیا. تو کتنے آپ ڈیلیوڈیڈ ہیں یہ لوگ دیکھیں، کتنے قابل رحم ہیں کہ خود اپنا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. پتہ نہیں کیا بیچاروں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، سمجھتے کیا ہیں کہ ہم اس طرح کی اسمارٹ اسمارٹ باتیں کر کے، اسمارٹ ٹاکرز ہو کے ہم بہت پاپولر ہو رہے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات پہ کتنے زور کا قہقہا پڑا، لوگوں میں ہم کتنی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، کتنے مقبول ہو رہے ہیں. پوش ڈنرز میں ایلیٹ کا یہ طریقہ ہے خاص طور پہ، یہ مذاق اڑانے والا انداز آپ کو غریبوں میں کبھی نہیں ملے گا. اللہ رسول کی بات وہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، کم از کم نام سن کر ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں. یہ جو ڈگری یافتہ، اعلی عہدوں پر، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، یہ جو پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ انداز عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایلیٹ لگ رہے ہیں ایسی باتیں کر کے. کاش کہ اللہ کی غضبناک نگاہ کو بھی یہ اپنے اوپر محسوس کر لیا کریں، ساری ان کی ہنسی جو ہے وہ بند ہو کر رہ جائے گی. حال کیا ہو گیا ہے کہ دین ہنسی مذاق کا موضوع، کھیل تماشا، اور کھیل انتہائی سیریس. تو جس محفل میں یہ کام ہو رہا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے. سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں ہم یہ موضوع پڑھ چکے ہیں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذرات مت تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ہیں. دیکھیے، جیسے کوئی کام اچھا بھی دنیا میں ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی کام برا بھی دنیا میں ٹیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. کچھ تو خون کے رشتے ہیں جن میں کہ ہم بندھے ہوتے ہیں، کچھ دوستی کے رشتے ہوتے ہیں، اور یہ دوستی کے رشتے ہوتے ہیں ایک جیسی ذہنیت رکھنے والے، ایک جیسی دلچسپیاں رکھنے والوں کے درمیان. کچھ لوگوں کے درمیان کامن انٹرسٹ، کامن فیکٹر نفاق ہوتا ہے، تو وہ مل کر آپس میں گروپس بنا لیتے ہیں، اور مل کر پھر وہ یہ سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. میاں اور بیوی، ان میں سے ایک بھی اگر مومن ہے تو گھر میں اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا 24 گھنٹے نہیں ہو سکتی. جب دونوں منافق ہوتے ہیں تو پھر گھر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا گڑھ بن جاتا ہے. شوہر کے دوست آتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، تو اپنے ہاں تھانوں میں بیویاں بھی شراب سرو کرتی ہیں. کم از کم اگر اپنے اسپاؤس کو روک نہیں سکتے تو ساتھ تو نہ دیں. اور منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں. ہر الٹی چیز، ہر غلط چیز کی حوصلہ افزائی اور ہر اچھی چیز کی حوصلہ شکنی. اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو، یا شوہر یا بیوی کو دین کی طرف آتا دیکھ لیں تو ایسا افسوس کرتے ہیں اس کے حال پہ کہ لگتا ہے کوئی لائف تھریٹننگ بیماری اس کو ہو گئی ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، نَسُوا اللَّهَ، یا اللہ کو بھول گئے. وَنَسِيَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. اب بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہمارے ہسبینڈ ہم سے کہتے ہیں یہ نہ کرو، ہمارے ہسبینڈ ہم سے کہتے ہیں وہ نہ کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی کا ہسبینڈ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے چوری کر کر آؤ، یا تم فلاں کو قتل کر دو جا کر، تو کیا بات مانیں گے؟ اگر کریں گے تو مجرم ہوں گے اور ساتھ شوہر بھی سزا بھگتے گا۔ تو اللہ کے ہاں یہی ہے بالکل، کہ اگر شوہر کے کہنے پر گناہ کیے اور اللہ کے احکامات کو توڑا تو قیامت کے دن ہم تو مجرم ہوں گے ہی ہوں گے، شوہر کو بھی ساتھ ہم اس جرم کے اندر شامل کر رہے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، وہ اشد، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ یعنی کہ بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ الٹ جائے گا، اور تم سے مراد کیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا یہ حال ہو جائے گا۔ جب صحابہ اس پر حیران ہوئے کہ کیا ایسا بھی کبھی معاملہ ہوگا، ایسے ڈسٹارٹڈ اور کنفیوز ہو جائیں گے مسلمان، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، وہ اشد، اس سے بڑھ کر بھی ہو جائے گا، شدید تر معاملہ ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو بدی جاننے لگو گے اور بدی کو نیکی سمجھنے لگ جاؤ گے؟ کہ دیکھیں کہ شیشے پہننے والے اترا رہے ہیں اور ہیرے پہننے والے شرما رہے ہیں، تو اس سے زیادہ پھر انسان کب کنفیوز ہوگا، اور کہ اس کو قدر نہ رہے کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ نیکی ہے اور اسی پر مجھ کو جمے رہنا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، اور وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، آد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یہاں عورتوں کا دیکھیے ذکر ہے، منافق کے ضمن میں بھی، ایمان کے ذکر میں بھی، عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تین ضدیں ہوتی ہیں، راج ہٹ، بالک ہٹ اور تریا ہٹ۔ ایک بادشاہ کی ضد، جب وہ ضد پر آ جائے ضد پوری کرتا ہے، اور ایک بچے کی ضد اور ایک عورت کی ضد۔ عورت اگر سوچ لے کہ مجھ کو گھر میں یہ کرنا ہے، وہ کر کے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قدر زبردست اس کو اسٹرینتھ دی ہے۔ دنیا کی خالی فکر نہ کریں، صرف دنیا کا گھر بنانے کی ہم فکر نہ کریں، آخرت کا گھر بنانے کی فکر بھی ہم کو کرنی ہے، اس گھر کو بھی سجانا ہے۔ یہ نہ ہونا کہ اپنی بچیوں کو رخصت کرتے کرتے ہم اپنی رخصتی کو بالکل بھول جائیں جو ہم کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ اب یہ دو کا ذکر ہے، کفار اور منافقین کا۔ کفار کے ساتھ تو تلوار سے جہاد کیا گیا، لیکن منافقین کے ساتھ کبھی تلوار سے جہاد نہیں ہوا، بلکہ ان کو معاشرے کے اندر، سمجھیے کہ بالکل سائیڈ لائن پر کر دیا گیا، معاشرے کے کنارے پر کر دیا گیا ان کو، اور لوگ ان سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ نہیں اٹھائے گئے منافقین پر، بلکہ ان کو نظروں سے گرا دیا گیا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے، اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو یہی ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، یہ منافقوں کا وہی ذکر چل رہا ہے، کس طرح وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، مسلمان اس کو تلاش کرنے لگے۔ اس پر منافقوں کے گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا، آپس میں کہنے لگے کہ یہ حضرت تو ہمیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں اور اپنی اونٹنی کا ہی نہیں پتا کہ کہاں چلی گئی۔ تو یہ ڈیگریڈنگ ان کا ایٹیٹیوڈ۔ فرمایا کہ اب ٹھیک ہو جائیں تو بھی غنیمت ہے، ورنہ اللہ سخت ان کو سزا دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں بھی کوئی نہیں ہوگا جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو یہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی تک کے دن ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے چھپے راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ وہ خوب جانتا ہے کہ جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں اس کے سوا دینے کو کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت اور محنت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں سے صدقے کی اپیل کی گئی تو جو پیسے والے مسلمان تھے وہ بہت کچھ لے کر آئے، ڈھیروں ڈھیر انہوں نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ تو جب ان کو یہ منافق دیکھتے تھے صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے تو کہتے تھے، دیکھو آ گئے ہیں بس اپنی دولت کا امپریشن ڈالنے کے لیے۔ جیسے آج بھی اگر کوئی پیسے والا دین کی طرف بڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لو کوئی اور کام ہی نہیں ہے نا ان کو، کوئی فکر ہی نہیں ہے، تب یہ نئی فٹش انہوں نے شروع کر دی۔ اور اگر کوئی غریب دین کے راستے میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہے ہی کیا ان کے پاس دنیا میں، اللہ اللہ نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا۔ یہی ان کا انداز تھا۔ اور جب کوئی غریب مسلمان کچھ لے کر آتا تھا، جیسے ایک صحابی تھے انہوں نے رات بھر یہودی کا کنواں سینچا اور صبح کچھ کھجوریں ان کو ملی، وہ لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری طرف سے یہ قبول فرما لیجئے، تو ٹھٹے مارنے لگ گئے منافقین کہ لو اب ان کھجوروں سے یہ روم کے لشکر کو شکست دینے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کنٹریبیوشن صرف کمنٹس ہوا کرتے تھے، صرف مذاق ہوا کرتا تھا اور بس، اور ڈی مورلائز کرنا ان کا کنٹریبیوشن تھا، جو آج کے منافقوں کا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب خواہ آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی انہیں معاف کرنے کی آپ درخواست کریں گے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے بتائیے؟ یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، کلمہ گو مسلمان، لیکن کون ہے یہ؟ مستہزئون۔ ان کے لیے فرما دیا کہ ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور ان کو گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کما رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو تم رو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو رونے کی شکل بناؤ، یعنی اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم شکل پر بیچارگی طاری کر لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں بہت روئیں گے، ان کے آنسو چہرے پر ایسے بہیں گے جیسے وہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسو کی جگہ خون بہے گا، اس سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے، ان کے آنسوؤں اور خون کی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عُدُوًّا، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔